السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الزمر آیت نمبر 32. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا. بات کی جا رہی ہے ایسے شخص کی کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے، حالانکہ اللہ نے اس پر وحی نازل نہیں فرمائی، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ انتہائی ناپسند ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھیں. اور دوسرے، ایسا انسان کہ سچی نبوت کو جھٹلا دے، سچا نبی آیا تھا، سچا رسول آیا تھا اور ان کی بات نہ مانی، یا جب رسول کی سچے رسول کی تعلیمات اس کے سامنے آئیں تو اس سچائی کو جھٹلا دیا. تو ایسوں کے لیے تو پھر سوال پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ، کیا کافروں کے لیے جہنم کافی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ بھی آپ سورہ زمر کا انداز دیکھ رہی ہوں گی کہ اس کے اندر نامکمل جملے ہیں، کچھ فلندہ بلینکس ہیں اور کچھ سوالات ہیں جن کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ ہماری سمجھ، ہماری عقل پر اس کا جواب چھوڑ دیا گیا ہے. اگر اپنا ہی فیصلہ دوسرے پر مسلط کیا جائے تو بعض دفعہ اگلا انسان ضد میں آ جاتا ہے. قرآن ہر طرح سے انسانوں کو ضد کی نفسیات سے نکالنا چاہتا ہے. اس کا انداز ایک بہترین استاد کا سا انداز ہے. ایک سوال پوچھ کے سننے والے پر چھوڑ دیا گیا، وہ خود سوچے، خود جواب تلاش کرے، اور جب وہ سچا جواب، صحیح جواب خود تلاش کر کے لاتا ہے تو پھر اس کا دل اس بات کے اوپر زیادہ ٹھکتا ہے. تب یہ پوچھا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ جو اتنی زیادتی کر رہا ہے، کیا اس کے لیے جہنم کافی سزا نہیں ہے؟ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ خیر خواہی کا سا بھی انداز ہے، اگلے کو انوالو کرنے کا انداز ہے، اور اگلے پر ٹرسٹ کرنے کا انداز ہے کہ ہم تم پر بھروسہ کر کے، تمہاری عقل، تمہاری سمجھ اور تمہاری حکمت پر بھروسہ کر کے ہم جواب تم پہ چھوڑ رہے ہیں. یہ ایک اور قرآن کا انداز آپ دیکھیں گے، سوالی انداز. دراصل قرآن ون وے ڈائلاگ نہیں کرتا، بلکہ جب یہ اپنے سننے والوں سے بات کرتا ہے تو یہ سننے والوں کو بھی انوالو کرتا ہے. بعض دفعہ اگر صرف استاد ہی بات کیے جائے تو ہو سکتا ہے شاگرد کی توجہ بھٹکنے لگے، کچھ اور وہ سوچنے لگے. اتنے میں اگر سیشن انٹریکٹیو ہو اور استاد شاگردوں سے سوال بھی کرتا رہے تو شاگرد بھی الرٹ رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، اور ان کا بھی انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. ان کی بھی عقل جو ہے اور سمجھ اور ان کا تھنکنگ پاور، وہ بھی تیز ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا یہ انداز ہے، قرآن بہترین استاد ہے. دوسری طرف فرمایا کہ وہ شخص جو سچائی لے کر آیا، یعنی کہ سچا رسول، اور جنہوں نے سچ مانا، یعنی کہ جو ایمان لے کر آئے، تصدیق کی جنہوں نے، ان کے لیے فرمایا کہ یہی متقی لوگ ہیں، اور جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس سے ان کو مل جائے گا، یعنی اشارہ جنت کی نعمتوں کی طرف ہے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ جو بہترین اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ ان کو ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. رحمان ہے نا رب، بہت رحم فرمانے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، وہاب ہے ہمارا رب. صرف یہ نہیں ہوگا کہ جو معمولی نیکیاں ہوں ان کا معمولی اجر، اور جو کچھ بہتر ہوں ان کا کچھ بہتر، اور جو بہت اعلیٰ ہوں ان کا بہت اعلیٰ، بلکہ اس طرح کیا جائے گا کہ اعلیٰ ترین نیکیوں کو سامنے رکھے اور باقی جتنی نیکیاں کی ہوں گی ان سب کو اس لیول پر لے جایا جائے گا۔ جیسے ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ بعض نمازیں ہماری کتنی معمولی ہوتی ہیں، دھیان بھٹک رہا ہوتا ہے یا جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، اور بعض دفعہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بہت بہترین انداز میں انسان نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر آپ کی اتنی نمازیں نکل آئیں، سمجھیے کہ ایک تھریش ہولڈ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ہو کہ چلو اتنا عمل بہت اچھا ہے، چلو کم از کم 5% نمازیں بہت اچھی تھیں، تب کیا ہوگا کہ باقی 95% نمازوں کو بھی ان 5% نمازوں جیسا اچھا کر دیا جائے گا۔ تو رمضان ہے آج کل، اور آپ لوگ الحمدللہ آ کر اتنا یہاں اپنا وقت لگا رہی ہیں اور آپ قرآن سن رہی ہیں، تو یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سننے سنانے کا نماز کی کیفیت پر بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے۔ تو پھر یہ جو آپ کی نمازیں الحمدللہ اتنی خوبصورت اللہ کرے کہ ہو رہی ہوں، تو یہ بہت قیمتی نمازیں ہیں، باقی بھی اس کی لیول کی کر دی جائیں گی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنی خوبصورت آیت ہے، مراقبہ کرنے والی، ذہن میں پکانے والی آیت ہے یہ، انسان میڈیٹیٹ کرے اس کے اوپر، بڑی قوت دینے والی آیت ہے یہ کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ تم بتاؤ، تمہارا کیا گمان ہے اپنے رب کے بارے میں کہ تم اپنے رب کے بندے بنو گے، تم اس کے ساتھ وفاداری کرو گے، تم اس کی خاطر تکلیفیں اٹھاؤ گے اور وہ قدردانی نہیں کرے گا، کیا وہ تمہاری مدد کو نہیں آئے گا؟ اللہ کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بندے بنو۔ عبد دیگر، عبدہ دیگر، بندے تو سبھی ہیں، غلام تو سبھی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کافی ہو جاتا ہے اپنے بندوں کو۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کا دوست ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ آپ کی وفاداری اور آپ کی اطاعت میں لوگوں سے باتیں سنتا ہے یا اپنا نقصان اٹھاتا ہے، آپ کے دل میں اس کی کیسی قدر آتی ہے؟ آپ کہتے ہیں میری خاطر اس نے کیا ہے، الگ اس شخص کے لیے ہمارے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے پھر اللہ کا، کہ اللہ جب ہم کو دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، اتنے کمزور، اتنے حقیر، لیکن کیسے مجھ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا بہت قدردان ہے، وہ کافی ہو جائے گا، نا قدری نہیں کرے گا، دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بس سے تعلق اپنے رب سے ہی رکھا جائے، اسی سے محبت کی جائے اور اسی سے ڈرا جائے۔ کسی نے کہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ سب سے ڈرتے ہیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت اور گمراہی، یہ قرآن میں بہت جگہ بیان ہوا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ ہر طرح سے بھٹکنا چاہتا ہے، بھٹکنے کو تیار بیٹھا ہے، بھٹکنے کا شوقین ہے، اور اللہ زبردستی پکڑ کے اس کو ہدایت دے دے، یہ نہیں ہوتا۔ جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا، گاڈ ڈز ناٹ پلے ڈائس ود دا یونیورس، اللہ تعالیٰ اس طرح چانس سے کام نہیں کرتا، یہ تو ظلم ہو گیا نا، ذاتی ہو گئی۔ تو بات کیا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے گمراہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ہدایت کہیں سے ملتی بھی نہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ کام گمراہی کے ہیں، اور پھر بھی کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں انہی کاموں کو کر کر ہدایت پا جاؤں گا اور میں اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں گا، آخرت میں نجات پا جاؤں گا، تو نہیں، کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے بھی اس میں، کہ ہم اپنا کوئی ہدایت کا معیار نہ بنا لیں خود سے، ہم یہ نہ کہیں کہ جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، بس ایک اچھے انسان بنو اور باقی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ نماز روزہ یہ تو پرسنل میٹر ہے، ذاتی معاملہ ہے، کرو بھی یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ لا علمی، غفلت کی وجہ سے اپنے کچھ ہدایت کے معیار بنا لیتے ہیں، اس سے بھی یہاں روکا گیا ہے کہ جو ہدایت کا کرائیٹیرین ہے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، جو قرآن نے بتا دیا اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور دوسری طرف جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہے وہ تڑپتا ہدایت کے لیے، رو رو کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے کہ اللہ مجھ کو ہدایت چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں کیا کروں، کہاں میری غلطی ہے، کیا مجھ سے غلط ہو رہا ہے، مجھ کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے، میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں، کوئی مجھے بتا دے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو ٹھکرا دے گا اور اللہ تعالیٰ بس زبردستی گمراہ کر دے گا؟ بتائیے، ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے نا، ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے معیار ہدایت پر اپنے آپ کو پرکھ لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا اس کو فینیٹک کہے، ایکسٹریمسٹ کہے، کچھ بھی کہے، فنڈو کہے، جو جی چاہے کہے، کریزی کہے، کہتی رہے، کوئی چیز اس کو گمراہ نہیں کرے گی اگر وہ اللہ کے معیار ہدایت پر قائم رہے۔ علیہ اللہ بھی عزیز انتقام، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ پھر سوال ہے اس کے اندر کہ دیکھو، اللہ کے شان غفاری سے دھوکہ مت کھا جانا، گناہ کرتے رہنا اور پھر یہ مت سوچتے رہنا کہ اللہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں، پوچھا جائے گا، یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈالا کہ تو گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا اور تو نے سوچا کہ گناہوں کے ساتھ مجھے بخشش ملے گی؟ تو یوں تو پھر نیکی کرنے والے اور گناہ کرنے والے سب برابر، اگر سبھی کو اللہ کو بخشنا ہے، اگر سارے گناہگار بھی بخشے جائیں گے اور ساری نیکیاں کرنے والے بھی بخشے جائیں گے تو بتائیں ہم کیوں مشقت اٹھائیں، تو ہم پھر کیوں نیکیاں کریں؟ تو یہ اللہ کی یہ شان بالکل سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ ولا ان سالتہم، ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ اب یہاں پر اشارہ ہے مشرکین مکہ کی باتوں کی طرف، سورہ زمر مکی سورت ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کرتے تھے، بہت بگڑ جاتے تھے، کہتے تھے کیا مطلب ہے تمہارا، کیا ہم اپنے سارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیں، سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، اگر ہم نے ان کی پوجا پاٹ نہ کی تو یہ ہم کو نقصان پہنچا دیں گے۔ یہ خیال ان کے دماغوں میں اس لیے تھا کہ قدیم زمانے سے نسل در نسل وہ لوگ ایسے قصے، ایسی کہانیاں، ایسے فیبلز سنتے چلے آ رہے تھے کہ فلاں بت کے یہ پاورز ہیں، وہ یہ کر سکتا ہے، اس کی یہ طاقت ہے، کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ بھی کہا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ہمیں بہت نقصان پہنچائیں گے۔ جیسے آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر بہت سی کرامتیں اور بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، اور یہاں تک بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو فلاں بزرگ ہیں اگر ان کے بارے میں میرے دل میں بھی کوئی گمان، کوئی بدگمانی، کوئی خیال آیا، ان کو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے پتا چل جائے گا۔ ڈرتے ہیں نا، بہت ڈرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور نظریں نیاز کرتے ہیں وہاں پر۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا، مشرکین مکہ کا بھی، کہ بہت ڈرا کرتے تھے وہ اپنے معبودوں سے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر تم توحید کی دعوت سے باز نہ آئے تو پھر تم دیکھنا کہ تمہاری دیوی دیوتا تمہیں کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ کبھی اگر آپ یہاں گئی ہوں، کراچی میں آپ رہتی ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ، کبھی اگر آپ کو موقع ملے آپ ضرور چکر لگائیے گا، اور جس قسم کی وہاں پر شرک کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی وہ بیان سے باہر ہیں۔ وہاں حال یہ ہے لوگوں کا کہ انہوں نے تھوڑی سی وہاں پر کوئی چراغ وغیرہ جلائے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے راکھ جمع ہوتی ہے، وہ راکھ جب جاتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کی قبر پہ تو پہلے وہ راکھ اپنے اوپر مل لیتے ہیں، پھر وہ آگے جاتے ہیں تو وہاں کچھ لڈو رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں منت کے لڈو ہیں، 5 روپے دو، منت کا لڈو اٹھا لو، لڈو اٹھاؤ گے تو منت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ جاتے ہیں اور وہاں آپ لوگوں کا حال دیکھیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر، اور وہاں پہ اترتے ہوئے کسی نے کمنٹ دے دیا کہ دیکھو کتنا شرک ہو رہا ہے، تو ساتھ ایک شخص نے کہا کہ یہ تو توحید کے اندر شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے، اس قدر عقیدت ہے لوگوں کو کہ وہاں پر وہ قبر والے ہی سے مانگتے ہیں، اور جو وہاں پر لنگر لگ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے کی فیض کی وجہ سے، اس کی نظر کرم ہے تو ہم یہاں پر کھا رہے ہیں۔ تو یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ اللہ کو رازق سمجھنے کے بجائے قبر والے کو رازق سمجھنے لگتے ہیں۔ دعائیں تو اللہ ہی قبول کرتا ہے، اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جب قبر پر جا کر دعا مانگی جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے تو قبر والے کی عظمت سامنے آتی ہے کہ شاید جو ہماری دعا قبول ہوئی اس کی وجہ سے ہوئی کہ ہم نے یہاں آ کر دعا مانگی، حالانکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی تو کہتے ہیں پیر کی دین ہے، اور دعا قبول نہ ہوئی تو کہتے ہیں اللہ ہی نے نہ چاہا. تو بلیم تو سارا اللہ پہ چلا جاتا ہے اور کریڈٹ جو ہے وہ سارا پیر کو یا بزرگ کو چلا جاتا ہے. تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی ہستی زندہ یا مردہ، مردے تو ایک طرف قبر والے تو ایک طرف، کوئی زندہ بھی تم کو نقصان پہنچا نہیں سکتا اگر اللہ تم کو فائدہ دینا چاہے. اس کو اگر ہم اپنے دل پر لکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پرسکون ہو جائیں گے. سارے شکوے، ساری شکایتیں، دوسروں سے رنجشیں اور لوگوں کو بلیم کرنا، یہ سب ہمارا ختم ہو جائے گا. اللہ پر توکل مخلوق کے ساتھ بھی تعلقات کو درست کر دیتا ہے، اور رب کے ساتھ بھی تعلق کو درست کر دیتا ہے، اور خود انسان کا دماغ بھی پرسکون ہو جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، خوش مزاج ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے انسان کہ جو میرے رب نے کیا. کسی نے بہت پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کے ہاتھوں میں ایسے ہیں جیسے غسال کے ہاتھ میں لاش ہوتی ہے. جدھر چاہتا ہے نا غسل دینے والا مردے کو پلٹا دیتا ہے، وہ مردہ پلٹ جاتا ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے لا کے ڈال دینا، رب کے حوالے کر دینا، اللہ میں تیرے حوالے، جو تو دیتا ہے مجھ کو دے، ہر چیز جو تیری طرف سے آتی ہے مجھے منظور ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی انبیاء کے واقعات پڑھے تھے. قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص چاہتا ہو سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے اسے چاہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہو سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے اسے چاہیے اللہ عز و جل سے ڈرے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، ان سے صاف کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. اس کو بھی ذرا سب سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت پیش کر رہے تھے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، کوئلوں پر لٹا دیے گئے، حضرت سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہما ایمان لائے، اس قدر ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تو یہ تمام باتیں بہت بھاری گزرتی تھیں کہ میری دعوت پر ایمان لا کے یہ لوگ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ جو جتنی قربانی دیتا ہے، جو جتنی تکلیف اٹھاتا ہے، وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اس کا اپنا ہی انویسٹمنٹ ہے. اور دوسری طرف لوگوں کو بھی سنا دیا گیا کہ دیکھو، اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگیوں میں کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو تم دین کی دعوت دینے والے کو بلیم مت کرنا، اس کو اسکیپ گوٹ مت بنانا، یہ مت کہنا کہ اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ گئے. دائی کے سر پہ کوئی احسان نہیں، دعوت دینے والے کے سر پہ احسان نہیں ہے اگر تم نے دین پر عمل شروع کیا، جس نے کیا اپنے فائدے کے لیے، اور جو نہیں بات مانتا وہ تھوڑی سی زندگی عافیت کی گزار کے پھر بعد میں بہت پچھتائے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. موت کا اور نیند کا ذکر آ رہا ہے، موت اور نیند بہنیں ہیں. انسان کو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہے کیا. دیکھیے، انسان کا ہے ایک جسم، اور پھر ہے اس کی جان، ٹھیک ہے نا, جان ہے جس سے کہ ہمارا سارا سسٹم چل رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے, ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہے, دماغ میں خیالات آ رہے ہیں, ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ سب جان ہے. اور ایک ہے ہمارا شعور, کانشیسنیس. جان الگ چیز ہے, کانشیسنیس الگ چیز ہے. اب نیند میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ہماری کانشیسنیس چلی جاتی ہے, ہمارا شعور چلا جاتا ہے, جسم بھی موجود ہے, جان بھی موجود ہے, دل دھڑک رہا ہے, آٹونومس سسٹم ہمارا کام کر رہا ہے, ہم کروٹیں بھی بدل رہے ہیں, ہمارا جسم ہل جل بھی کر رہا ہے, جان ہے. لیکن کیا چیز نہیں, شعور نہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں یا ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو اس بے شعوری کی کیفیت کو موت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یہ ایک طرح کی موت ہی ہے کہ انسان کو شعور نہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اسی سے اگر آپ مقابلہ کریں تو کفر کو بھی ایک طرح سے موت کہا گیا ہے, کافروں کو مردہ کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ کتنے برے برے کام کر رہے ہیں, بے شعوری کے عالم میں زندگیاں گزارتے ہیں. اب موت میں کیا ہوتا ہے, موت میں شعور بھی چلا جاتا ہے اور جان بھی چلی جاتی ہے, دونوں ہی چیزیں چلی جاتی ہیں. جسم یہاں پر رہ جاتا ہے ہمارا, تو موت میں دونوں چیزیں چلی گئیں. وفا یتوفا کا مطلب ہوتا ہے وصول کر لینا, لے لینا. اور یہ وفات کا لفظ پورے کا پورا اگر کسی پر منطبق ہوتا ہے, اپلائی ہوتا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم, جان, شعور سمیت پورے کا پورا وصول کر لیا, اپنے پاس اٹھا لیا, اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے قریب دوبارہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو انشاءاللہ دنیا میں بھیجے گا. تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا شعور چلا جاتا ہے, تو یہ سونا اور سو کر اٹھ جانا یہ تو تمہیں روز کا تجربہ ہو رہا ہے کہ جو رب تمہارا شعور لے جا سکتا ہے تو وہ تو پھر تمہاری جان بھی لے جا سکتا ہے, کیا مشکل ہے, اور دوبارہ تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے. آخر سونے کے بعد جب تم اٹھتے ہو پھر کانشیس ہو جاتے ہو یا نہیں؟ اسی طرح موت کے بعد پھر اللہ تم کو کانشیس کر دے گا, شعور تم کو آ جائے گا. جو دعا ہم پڑھتے ہیں سونے سے پہلے وہ یہی ہے نا کہ بسمک اللہم اموت وحیا, کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں. اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا بھی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ جس نے زندہ کیا ہم کو ہماری موت کے بعد. اب جس کو یہ کہنے کی عادت ہے ہر دفعہ نیند سے اٹھنے کے بعد, تو جب وہ موت کی نیند سے بیدار ہوگا تو بے ساختہ اس کی زبان کے اوپر اپنے رب ہی کا نام آ جائے گا, اور یہ اللہ کا نام اس وقت لینا موت سے اٹھ کر بڑا قیمتی ہوگا. تو کیوں نہ ہم اس کی پریکٹس اور اس کی ریہرسل اب کرتے رہیں. ہم جب سوتے ہیں تو سوتے وقت آپ دیکھیے کیا کیا پلانز ہوتے ہیں نا, صبح اٹھنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کام ہے, اور اتنی مجھے مصروفیت ہے, اور یہ سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان ضرور ارادہ کرے, پلانز بنائے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ اگر میں اٹھا تو, اگر میری آنکھ کھلی تو موت کو ذہن میں رکھ کر انسان سوئے کہ کیا پتا مجھے اٹھنا نصیب نہ ہو. یہ موربڈ نہیں ہے, یہ ریئلسٹک بات ہے, حقیقت پسندانہ طریقہ ہے, تاکہ انسان پر استغفار کر کے اور اپنی آخرت کی پوری طرح تیاری کر کے سوئے. پلاننگ بہت اچھی چیز ہے, تو دنیا کی حد تک ہم کیوں رکھیں, کیوں نہ جب ہم سوئیں تو پھر ہم اچھی طرح سے اپنے رب کے ساتھ بھی اپنا معاملہ صاف کر کے, کلمہ پڑھ کے, استغفار پڑھ کے, اور جو اذکار مسنون آتے ہیں وہ کرتے کرتے آپ سو جائیے. انشاء اللہ تعالیٰ اگر نہ بھی اٹھے تو اللہ کے ہاں پھر نقصان نہیں اٹھائیں گے. ام اتخذ من دون اللہ شفعاء, کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور نہ وہ سمجھتے ہوں. کہو شفاعت ساری کے ساری اللہ کے اختیار میں ہے, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے, پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں, اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. کتنی صحیح بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. کرامتوں کا ذکر بہت اچھا لگتا ہے کہ فلاں بزرگ کی یہ کرامتیں تھیں, وہ پانی پر چلتے تھے یا مردہ تھے لیکن اٹھ کر قبر سے آ گئے, بات چیت کرنے لگ گئے, یا شکل دیکھ کر اور حال پہچان گئے. ایسی باتیں انسان کو بڑا حیران کر دیتی ہیں اور بہت دلچسپ اور بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے عمل سے زیادہ اگلے کے عمل پر فوکس ہو جاتا ہے, خود کوئی سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہوتا, کوئی احساس ذمہ داری اپنا تو ہوتا نہیں کہ میرے عمل کا مجھے فائدہ ہے یا نقصان. دوسروں کے عمل کی کہانیاں سن سن کے بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں ہوں تو ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خوش نہیں ہوتے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے. اگر قرآن اور حدیث کی بات کی جائے تو لوگوں کو بعض دفعہ مزہ نہیں آتا، کہتے ہیں کہ بالکل سوکھی بات تھی، یہ تو پتہ ہی ہے نا بھائی، اللہ ہے وہ تو پتہ ہی ہے. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے وہ تو پتہ ہی ہے، کچھ اور بتائیے، کوئی بزرگوں کے واقعات بتائیے. تو اللہ سے جب محبت ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر بہت اچھا لگتا ہے، یہ تو محبت کا تقاضا ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اسی کی باتیں سننا چاہتا ہے. اب کوئی اللہ کی شان بیان کرے اور جس کو اللہ سے محبت نہ ہو، نہ کوئی ذہنی قلبی تعلق ہو، تو پھر اس کو تو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، اللہ کا ذکر اس کو اچھا نہیں لگتا. ایک واقعہ آتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص مصیبت میں کسی فوت شدہ بزرگ کو پکار رہا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کو پکار، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی وہ تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے. میری یہ بات سن کر وہ شخص بہت ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص تو اولیاء کا منکر ہے، جیسے آج ہمارے ہاں کہہ دیتے نا وہابی لگتے ہیں. اور یہ بھی کہتا سنا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں ولی جلدی سنتے ہیں. حالانکہ بزرگوں کی عزت اپنی جگہ، وہ تو ہر ایک کو کرنی ہے، لیکن بزرگوں کو خدائی کا درجہ دے دینا یہ تو ہمیں کرنے کا حق نہیں. قل اللہم، کہو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. دیکھیے اختلاف تو ہوگا، ڈفرنس آف اوپینین تو ہوگا. دعا یہ کرنی ہے ہمیں کہ اللہ جب فیصلہ ہو قیامت کے دن تو فیصلہ میرے حق میں ہو. اب اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ فیصلہ میرے حق میں ہو تو آج میرا حق پر ہونا ضروری ہے، مجھے حق کا جاننا ضروری ہے، الحق سے محبت ضروری ہے. حق کی تعلیم، حق کی تبلیغ، حق پر عمل ہوگا دنیا میں، انشاءاللہ قیامت کے دن فیصلہ بھی میرے حق میں ہو جائے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، یہ آپ دیکھیے سیئات ما کسبو، اس کو آپ دیکھیے گا اپنے مصحف کے اندر کتنی دفعہ سورہ زمر کے اندر یہی فریز آئے گا، سیئات ما کسبو، برائیاں جو انہوں نے کمائی. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. الگ الگ طریقے ہوتے ہیں مذاق اڑانے کے، کوئی جنت دوزخ کا یہ مذاق اڑاتا ہے، جیسے آج کل ہم پڑھتے ہوں گے بہت سے میگزینز میں کہ جنت میں جو حوروں کا تذکرہ ہے اسی کو ٹھٹے کا موضوع بنا لیا، ہنس ہنس کر لوٹے جاتے ہیں کہ اتنی حوریں ہوں گی اتنی حوریں ہوں گی. تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ تم کو بہت فنی اور عجیب و غریب باتیں لگتی تھیں، تو جو جنت پر ہنستا ہے، جنت جس کو مذاق لگتی ہے، ریڈیکلس چیز لگتی ہے، تو پھر اللہ کیوں اس کو جنت دے؟ تو اللہ اس کو جنت سے اور حور و قصور سے اور جنت کے محلات سے سب سے محروم کر دے گا کہ بھائی تم تو مذاق اڑاتے تھے. تو ٹھیک ہے، تو بہت انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا مذاق اڑا رہا ہے. پھر اسی طرح مذاق اڑانے کا طریقہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے اور قیامت کے حساب کتاب سے خبردار کرے کہ ذرے ذرے کا وہاں حساب ہوگا، تو کہہ دیتے ہیں پروفٹس آف ڈوم، بس ڈراتے ہی رہتے ہیں، یا بات کو ایسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں. اگر آپ وضو کے بارے میں ان کو کچھ باتیں بتائیں، کہتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، اللہ کوئی اتنا پیٹی نہیں ہے، تو یہ اللہ اتنی اتنی چیزیں نہیں دیکھے گا بیٹھ کے. پتا چلے گا نہیں، بہت اہم تھیں وہ ساری چیزیں، چھوٹی سی چیز ہے، جس کو علم نہیں ہوتا وہ معمولی بیکار سمجھتا ہے اس چیز کو، بہت بڑی سی بھی مشین ہے، لیکن پلگ میں لگاتے ہیں تب تک چلنی شروع ہوتی ہے نا، کنیکشن اس کا ضروری ہے. کنیکشن ذرا سا بھی ڈھیلا ہوتا ہے تو مشین کام نہیں کرتی. آپ کو اسی پر ہنسنا شروع کر دے کہ لو اتنے سے تار سے اور اتنے چھوٹے سے پلگ سے کیا ہوگا، اتنی بڑی مشین کیا اس اتنے چھوٹے سے پلگ پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ہے. تو نماز کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہمارا کنیکشن بالکل پراپر ہو، اور کنیکشن جو ہے وہ وضو کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو جو نماز کی اہمیت سمجھے گا وہ وضو کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اور جو نماز ہی کی اہمیت کو نہیں جانتا اس کے لیے وضو بھی معمولی چیز ہے، مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں، خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، ہم اس پر اپنی نعمت کے خول چڑھا دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں نعمتوں میں اس کو۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ساری قابلیت بیکار ہے اگر قبولیت نہ ہو اللہ کی طرف سے۔ اور یہ خول نہ کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اصل ہماری حقیقت کیا ہے؟ روح۔ اصل تو ہماری روح کی کیفیت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس روح کو اللہ نے پھونکا، نفخت فی ہی میں روح، ہی یہ روح اللہ نے ہم میں پھونکی ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ اب ہو کیا گیا کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنی روح کی کیفیت، اس کی صحت کی طرف سے بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن جو متقی نہیں ہوتے، جو اللہ سے تعلق جوڑ کے نہیں رکھتے، جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں، وہ روح کی طرف سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کی توجہ روح سے ہٹ جاتی ہے، اور کس طرف توجہ ہونے لگتی ہے؟ اس روح کے اوپر آپ سب سے پہلا خول دیکھیے کون سا ہے، سب سے پہلی کورنگ کیا ہے؟ جسم۔ جسم کے اوپر لباس، لباس کے اوپر گھر، گھر کے اوپر رشتے دار، اس کے اوپر معاشرہ۔ تو ان سارے جو یہ اوپر کی ویئرز ہیں، جو اوپر کی کورنگز ہیں، وہ سب بہت اہم ہو جاتی ہیں اور روح کی طرف سے غافل ہیں۔ اس کی مثال بالکل یوں ہے جیسے کوئی آپ کو ایک بہت خوبصورت قیمتی نادر موتی دے، لیکن موتی چونکہ خود بہت قیمتی چیز ہے، لہذا بہت خوبصورت مخمل کے تھیلے میں ڈال کر دے دے۔ اب کوئی شخص ساری زندگی مخمل کے تھیلے کو تو جھاڑتا پہنچتا رہے اور اسی کو اپریشیٹ کرتا رہے، اور اس کی نگاہ موتی تک کبھی نہ پہنچے، کتنا محروم رہ گیا۔ اصل قیمتی چیز کی طرف تو نظر ہی نہ گئی، اور خول تو انہیں کو جھاڑتا پہنچتا اور چومتا چاٹتا رہ گیا۔ تو بعض انسانوں کی بھی مثال ایسی ہی ہوتی ہے۔ اصل قیمتی چیز، جس چیز نے ان کو انسان بنایا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ویلیو آج ہے اشرف المخلوقات، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ جسم کو، لباس کو، اور ان گھروں کو، رشتہ داروں کو، اور معاشرے کو ہی وہ اہمیت دیتے رہتے ہیں، اور پھر اسی کی وجہ سے تکبر آتا ہے۔ جو کچھ ملتا ہے کہتے ہیں یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے۔ فرمایا بل ہی فتنۃن ولکن اکثرہم لا یعلمون، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ سیاتو ما کسبو، پھر دو دفعہ آ رہا ہے، وما ہم بے معجزین، یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی کمائی ضرور دیکھنی۔ کسب کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسب کے اندر ارادہ اور محنت شامل ہوتی ہے۔ ایک کام کا ارادہ کیا اور اس کام کو پھر کرنے میں محنت لگائی، انرجیز، توانائیاں، وقت، پیسہ، صلاحیت کھپائی کسی چیز کے اندر۔ اب یہ چیز سوائے ایک کٹر کافر کے اور کوئی کر نہیں سکتا، کہ وہ محنت سے، ارادے سے، وقت لگا کر، صلاحیت لگا کر اور گناہ کمائے، برائیاں کمائے، باقاعدہ لائف سٹائل چوائس کے طور پہ۔ اس کے سامنے قرآن کی دعوت واضح ہے، بالکل صاف ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھ سے کیا تقاضے کیے ہیں، اور اس کو صاف معلوم ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا۔ اس کے باوجود گناہ کمانے میں وہ اپنے آپ کو کھپا دے، لگا دے، لائف سٹائل چوائس کے طور پہ گناہوں کو اختیار کر لے۔ کبھی کبھار کے گناہ نہیں ہیں، انجانے میں نہیں ہیں، جان بوجھ کر پورے ارادے کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ گناہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے انسان کی۔ وما ہم بمعجزین، یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کئی دفعہ پیچھے سیئاتو ما کسبو کا ذکر آیا۔ اب کسی نے یہ قرآن پڑھا، قرآن اس کے ویران بنجر دل پر برسا، دل نرم پڑ گیا، اور اس میں اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی محبت جو ڈورمنٹ پڑی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی، دنیا کی محبت کے نیچے دبی پڑی سسک رہی تھی، اب جب دنیا کی محبت ذرا ہٹی تو اللہ کی محبت جاگی، اللہ یاد آیا، اب افسوس ہوا، شرمندگی ہونے لگ گئی کہ اللہ ہم نے تو کتنی عمر گزار دی گناہوں کے اندر، تیس سال، بیس سال، پچاس سال، ساٹھ سال، اب افسوس، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، افسوس اور پچھتاوا اور دل کے اندر ندامت ہے، اور اتنی شرمندگی ہے، اتنی شرمندگی کہ انسان سوچتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں، اللہ کے سامنے کس منہ سے میں ہاتھ پھیلاؤں، اتنا میں نے وقت گزار دیا اس کی نافرمانی میں، اب میں کیسے کہوں اللہ سے کہ اللہ تو مجھے بخش دے. اب ایسے لوگوں کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے. قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندوں، کون، آمنو، نہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. اللہ ہم گناہگاروں کو پکار رہا ہے کہ گناہ کر کے منہ مت چھپانا، اتنے شرمندہ مت ہو جانا تو کہ تم کہو کہ اب تو میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اگر یہ مایوسی آ گئی، گناہوں نے تم کو اللہ کی رحمت سے اگر مایوس کر دیا، تو یہ مزید گناہوں کا دروازہ کھول دے گی چیز. انسان سوچے کہ اتنے کبیرہ گناہ کیے، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اب جہنم تو میرا مقدر بن ہی چکی ہے، تو کیوں نہ پھر ٹھیک ہے اب اور بھی گناہ کر لوں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ان کو کہا جاتا ہے جو کہ معاف نہیں کیے جاتے. استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو کہ اللہ معاف نہ کرے، شرک جیسا گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. تو فرمایا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کا دامن چھوڑ کے ادھر ادھر دروازے مت کھٹکھٹاتے پھرنا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، سب معاف کر دیتا ہے، جميعا، سب کے سب. انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہی غفور اور رحیم ہے، وہی غفور اور رحیم ہے. کوئی اور یہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ وہ تم کو معاف کر دے. یہ تمہارا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان، جس نے تم کو دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا. تم آؤ تو، تم چل کے تو آؤ، تم شرمندگی کا، افسوس کا، ندامت کا ایک آنسو تو بہاؤ. تم دیکھو، انمول موتی کی طرح وہ اس کو چن لے گا. دنیا کے موتی تو یہیں رہ جائیں گے، قبر میں نہیں جائیں گے ہیرے اور موتی، لیکن وہ ایک آنسو ان تمام دنیا کے ہیرے موتیوں سے زیادہ قیمتی، جو اپنے گناہوں کی سزا کے خوف سے اور اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے خوف سے اور شرمندگی کے احساس سے انسان کی آنکھ سے نکلے. تو بہت بڑی رحمت ہے ہمارے رب کی. اللہ کی رحمت سے مایوسی اور زیادہ انسان کو گناہوں میں دھکیلتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے قریب لاتی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اثنائے سفر کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین پر اتر گیا ہو جو سامان حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت سے بھرپور ہو. یعنی ریگستان ٹائپ جگہ ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی شیڈ ہے، نہ کچھ اور، اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو. یعنی کہ یوں سمجھے کہ زندگی اس کی ڈپینڈ کرتی ہے اونٹنی کے اوپر، کھانا پینا ہر چیز اونٹنی کے اوپر ہے. پھر وہ آرام کرنے کے لیے سر رکھ کر لیٹ جائے، پھر اسے نیند آ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی پورے سامان سمیت غائب ہے. پھر وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہو، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس وغیرہ کی شدت سے جب اس کی جان پر بن آئے، وہ سوچنے لگے کہ میرے لیے اب یہی بہتر ہے کہ میں اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. لیٹ گیا جا کر، پھر اس ارادے سے وہاں آ کر اپنے بازو پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے، پھر اس کی آنکھ کھولے تو وہ دیکھے اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، سڈنلی کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو. اور اس پر کھانے پینے کا پورا سامان جوں کا توں محفوظ ہے، تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگا، اللہ کی قسم، مومن بندے کی توبہ کرنے سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. حالانکہ اللہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ مہربان ہے. بلکہ حضرت انس سے اس روایت میں اضافہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو مسافر کی مسرت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹنی کس طرح ملنے سے وہ اتنا خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس عنایت اور بندہ نوازی کے اعتراف پر کہنا چاہتا تھا کہ اللہم انت ربی و انا عبدک، کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. لیکن خوشی میں اس کی زبان بہک گئی اور اس نے کہا، اللہم انت عبدی و انا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، لیکن یہ خوشی کی وجہ سے ہوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس غلطی کی معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے انتہا خوشی کی وجہ سے بیچارے بدو کی زبان بہک گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر. ایک اور آپ نے بہت طویل حدیث سنی ہوگی ایک شخص کی جس نے کہ 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب تو اتنا زیادہ میں گناہگار ہو چکا ہوں کہ اب تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بخشے گا نہیں. لیکن کیا ہوا کہ وہ گیا کسی کے پاس، ایک عالم نے کہا کہ ہاں اللہ تو اب تجھے نہیں بخشے گا، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر آگے گیا ایک اور شخص کے پاس، اس نے کہا کہ نہیں تم توبہ کر لو، استغفار کر لو اور تم اس سرزمین کو چھوڑ دو، یہ زمین اچھی نہیں ہے جہاں تم رہتے ہو، مراد ہے ہجرت کر لو کہ جہاں اتنا زیادہ تم سے گناہ ہو رہا ہے اس ماحول میں مت رہو. چنانچہ وہ شخص نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا، راستے میں موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس کو بخش دیا. 99 مرڈرز، اب ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ لو جنہیں قتل کیا تو ان کا کیا ہوا، اب وہ اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے ہم کیوں اس قدر سخت ہو کر اور کسی کے بارے میں فیصلہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشتا تو اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اللہ 99 قتل کرنے والے کو بخش سکتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے کتنی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی بخشے گا. تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے بارے میں فیصلے نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی خیر چاہتا ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے. بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو وہی ہے ہی غفور و رحیم. اب کیا کرو؟ اب جب دل میں ندامت جاگی ہے، یہ بڑا قیمتی تمہارا جذبہ ہے، اس کو ہاتھ سے جانے مت دینا. یہ ایک انرجی ہے جو تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، اب اس کو فوراً عمل میں ڈھال لو. وہ انیبو، پلٹاؤ، الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹو اور پلٹو. اور لوٹنا اور پلٹنا کیسے ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کوئی ہستی تو نہیں ہے جو سامنے موجود ہے کہ ہم چل پڑے اس کی طرف، لیکن اس کا کلام ہے نا یہاں پر. تو انیبو الی ربکم، اللہ کے کلام کی طرف پلٹو. وہ اسلمو لہو، اور مطیع ہو جاؤ. خالی ثواب کے لیے مت پڑھنا، خالی برکت کے لیے مت پڑھنا، خالی رسم کے طور پہ مت پڑھنا، اسلام کی خاطر پڑھنا، اطاعت کرنے کی نیت سے اس کو پڑھنا. یہ ساری باتیں فرمائیں اور پھر آپ دیکھیں، پھر لگتا ہے کہ اللہ کا تیور بدلا ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایموشنل ہائی ہمارا ہو جاتا ہے، بہت جذباتی ہوتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، استغفار، توبہ، اپنے گناہوں کا احساس اور سب کچھ. اس کے بعد وہ شب قدر گزری، عید کا دن آیا، کہا کہ بھئی آج تو عید ہے نا، اب اتنے پیارے کپڑے بنائے ہیں، اتنے اچھے بال کٹوائے ہیں میں نے، تو اللہ تو غفور و رحیم ہے نا، اگلی شب قدر پھر رو لوں گی. نہیں، یہ اللہ کو مذاق نہیں پسند. ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ رویہ مذاق بن جائے اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے وہ شب قدروں کے اندر رونے کی توفیق بھی چھین لے، اور پھر احساس بھی نہ ہو کہ کام جو ہے کوئی برا ہو رہا ہے. تو یہ جو یو یو انداز ہوتا ہے نا، آج کیا کل نہیں، پرسوں کیا ترسوں نہیں، یہ انسان کی توفیق کو کم سے کم سے کم کرتا چلا جاتا ہے. بالکل آپ یوں مثال دیکھیے، جیسے کہ آپ کا بلب ہے، اگر تو آپ کی الیکٹریسٹی بہت اچھی آتی ہے، بجلی کا کنیکشن اچھا ہے، تو بلب آپ کا جلتا رہے گا. لیکن اگر اس الیکٹریسٹی کی جو سپلائی ہے وہ فلکچویشن ہوتا رہتا ہے، کبھی ایک دم بہت تیز آ گئی کرنٹ، وولٹیج بہت آ گیا، پھر وولٹیج بہت کم ہو گیا، بلب فیوز ہو جاتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح یہ اندر کا نور بجھ جاتا ہے انسان کا اگر ہم اتنی فلکچویٹنگ کیفیات کے اندر رہتے ہیں. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. اسٹیبل رہو، ایک طرح سے زندگی گزارو، سنجیدگی کے ساتھ اور بہت احساس کے ساتھ کہ مجھے گناہ نہیں کرنے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تو اللہ کے مطیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں سے اب مختلف لوگوں کی کیفیات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا وجہ تھی کہ جو انہوں نے اللہ کے دین پر عمل نہ کیا. اوپر تو فرما دیا کہ بہترین پہلو پر عمل کرو، رخصتیں تلاش مت کرنا، لوپ ہول مت ڈھونڈنا، اور منیمم پر گزارا کرنے کی کوشش مت کرنا. تو ہم زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم تھوڑا بہت کر سکیں گے. اگر ہم اپنا ٹارگیٹ ہی یہ بنا لیں گے کہ ہمیں کم سے کم کرنا ہے، بالکل ہم تھریش ہولڈ پر رہ جائیں گے، کنارے پر رہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جہنم ہی میں جا پڑیں. تو بہتر سے بہتر آگے سے آگے دین میں آنے کی کوشش کرنی ہے, اور قرآن کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بہترین پہلو جو ہے اس کو ہم لے کے چلیں. بہترین تعلیمات ہیں ساری کی ساری قرآن کی, ان میں سے انسان میکسیمم خلوص ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو ایک تو شخص کیا کہے گا, افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. تو اوپر ایک شخص کا ذکر جس نے کہ توبہ کی, لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر آسن کی اس نے پیروی نہ کی. اب دیکھیے انسان جب چلتا ہے ایمان کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے تو پہلے تو وہ تھوڑا تھوڑا شروع کرتا ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پھر عمل کے اندر پختگی آنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ ایک بچہ ہے, پہلے وہ بیٹھنا سیکھے گا, پھر کرال کرنا سیکھے گا, اس کے بعد اپنے دو پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے, پہلے لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے, پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ نارمل ہے, ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ایک بچہ جو کہ 8 مہینے کا تو یا 10 مہینے کا یا سال بھر کا ایک خاص انداز سے چلتا ہے, اب اسی طرح وہ اگر 5 سال کا ہو کر بھی کرال کرتا رہے تو فکر کی بات ہے نا. اسی طرح ایمان آ گیا, سمجھ میں بات آ گئی, 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے اور وہیں کے وہیں ہیں جہاں کے پہلے دن ایمان کے لیول پر تھے, تب یہ بہت فکر کی بات ہے. تو یہاں پر ترغیب ہے کہ تم کب تک کرال کرو گے, کھڑے ہو جاؤ, اب تیزی دکھاؤ عمل کے اندر, عمل میں بہتری آنی چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے دن جو بات سمجھ آئی تھی, جو پہلے دن تم نے طریقہ اختیار کیا تھا, اب تم اس سے آگے بڑھے ہی نہ. اور دوسرا اس شخص کا ذکر کیا گیا جو مذاق اڑاتا تھا. او تقولا, یا کہے, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یہ عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اس وقت جواب ملے گا, کیوں نہیں, میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں, پھر تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں, قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین, کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم, اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا, ان کو نہ کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے, زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. لہو مقالید السماوات والارض, یہ اور زیادہ اس کے اندر ترغیب ہے کہ تم اپنے رب کو چھوڑ کے اور کسی سے دعا مت کرنا, جب سارے خزانے ہیں ہی اللہ کے پاس, ہر چیز کے ہر خزانے کی چابی اللہ کے پاس ہے, تو کیوں نہیں تم اللہ سے مانگتے. اور خود ہم دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو, ہم اپنے سٹور کے اندر کتنا بھی سامان بھر لیں, ہم اپنے فریج کے اندر کتنا کھانا بھر لیں, ہم اپنے ذہن کے اندر کتنی بھی معلومات سٹور کر لیں, کنجی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. راشن تو اللہ ہی الاٹ کرتا ہے, جو قسمت میں ہوگا وہ استعمال کریں گے. بعض دفعہ جوڑوں کے جوڑے رکھے رہ جاتے ہیں, پہننے والے کو پہننے نصیب نہیں ہوتے, پتہ نہیں کس کی قسمت کے ہوتے ہیں. کھانا رکھا رہ جاتا ہے, ہم خود اپنے ہاتھ سے پکاتے ہیں, بہت ہم شوق سے پکاتے ہیں, ہماری قسمت میں نہیں ہوتا, ہمارا راشن نہیں ہوتا نا. ہم اپنے ذہن کے اندر معلومات جمع کر لیتے ہیں, کنجی تو اللہ کے پاس ہے, جو اللہ چاہے گا وہ ہمیں یاد آئے گا, جو اللہ نہیں چاہے گا ہم استعمال نہیں کر پائیں گے. تو توکل اللہ کے اوپر, ڈپینڈنسی اللہ کے اوپر. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون, اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے, پھر کیا اے جاہلو, تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ اب یہ طریقہ قرآن کا بڑا غیر معمولی ہے. قرآن عام طور پہ لوگوں سے اس طرح بات نہیں کرتا, یا ایوہ الجاہلون, یا ایوہ الکافرون. یہ کب بات کی جاتی ہے؟ کہ جب دعوت اور تبلیغ اپنی حد کو پہنچ چکی ہو, حجت لوگوں پر تمام ہو چکی ہو, نبی نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہو اور لوگوں نے بھی جھٹلانے کا حق ادا کر دیا ہو, تو یہ تبلیغ کا اور بدو کرنے کا, انوائٹ کرنے کا انداز نہیں ہے, یہ جدائی کا انداز ہے. کہ جو خواہشات کے غلام ہیں, شہوات اور جذبات کو وہ عقل پر فوقیت دیتے ہیں, گمراہی کو ہدایت پر پسند کرتے ہیں, اور جنہوں نے آگ میں گرنا باغ میں جانے کے مقابلے میں اپنے لیے پسند کر لیا, تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر بتائیے اگنورنٹ اور جاہل اور کون ہوگا. تو یہ جدائی والا انداز ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدر ہی, ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. کتنا شکوہ ہے اللہ کی طرف سے مجھ سے اور آپ سے. سورہ حج میں بھی یہ آیت گزر چکی ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی, اللہ کا وہ اندازہ نہ لگا سکے جیسا کہ ان کو اندازہ لگانا چاہیے تھا. دیکھیں, جو ہماری نظر میں بڑا ہوتا ہے ہم اس کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں, جو ہماری نظر میں با عزت ہوتا ہے ہم اس کی نظر میں با عزت بننا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ مجھے ہنسا اور رلا سکتا ہے, مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے, ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں, ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انسان پہ یہ دیکھ لے اپنا ویلیو اسٹرکچر, کس کے ساتھ یہ سارا تعلق رکھا ہوا ہے ہم نے. لوگوں میں ریجیکٹ ہونے کا خوف زیادہ ہے یا اللہ کی نظر میں ریجیکٹ ہونے کا خوف زیادہ ہے؟ لوگوں کے ناراضگی کا ڈر زیادہ ہے یا اللہ کی ناراضگی کا ڈر زیادہ ہے؟ لوگوں کی محبت غالب آ جاتی ہے کوئی عمل کرنے کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ کی محبت ہم پر غالب آ جاتی ہے؟ تو پھر دیکھ لیں, خود اپنا ویلیو اسٹرکچر دیکھ لیں, خود اپنی ترجیحات دیکھ لیں اور دیکھیں کہ اللہ کی کیسی قدر کی ہے. اور جو اندازہ نہ کر سکے, ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا ہے تمہارا رب. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ سے, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, دوران خطبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا, اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے, اور فرمائے گا, میں ہوں خدائے واحد, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں جبار, میں ہوں کبریائی کا مالک, کہاں ہے زمین کے بادشاہ, کہاں ہے جبار, کہاں ہے متکبر. یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا, ہمیں خطرہ ہونے لگا کہیں آپ منبر سمیت گر نہ پڑے. جو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. وہ نفخ فی الصور, اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس کی تفسیر پوچھی کہ اس سے کیا مراد ہے, تو فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب فنا ہو جائیں گے, سب مر جائیں گے, جبریل, میکائیل, اسرافیل اور عزرائیل یہ باقی رہ جائیں گے, چار فرشتے. ملک الموت سے پوچھا جائے گا کہ کون باقی رہ گیا, وہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میکائیل کی جان قبض کر لو, پھر اسرافیل, جبرائیل اور میں یعنی کہ جو عزرائیل ہیں کہ تم مر جاؤ. اسی طرح ہوتے ہوتے سب ختم ہو جائیں گے اور صرف اللہ جو الحی القیوم ہے بس صرف وہ باقی رہ جائے گا, اور یہ قریب ترین یہ جو اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں یہ بھی باقی نہ ہوں گے, اور بس جس کو اللہ چاہے گا وہی باقی رہے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. دنیا میں زمین سورج کی روشنی میں چمکتی ہے تو مادی اشیاء نظر آتی ہیں, لیکن سورج تو لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, تو پھر روشنی کس کی ہوگی؟ اللہ کے نور کی روشنی ہوگی. تو سورج سے تو مادی چیزیں نظر آتی ہیں, اللہ کے نور سے نیتیں, ارادے, اعمال, کارنامے, یہ سب چیزیں روشن ہو کے سامنے واضح ہو کر آ جائیں گی. کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی, وضع الکتاب, کتاب لے آئی جائے گی, ہر ایک کا اعمال نامہ. انبیاء لے آئے جائیں گے پروسیکیوشن وٹنس کے طور پہ, وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے سب کے نبی. اب تصور کریں کہ میں اور آپ موجود ہیں, امت موجود ہے, ہم لائن میں کھڑے ہیں, اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم ان سے آنکھ ملا سکیں گے؟ کیا ہم شرمندہ تو نہیں ہوں گے؟ بہت بڑی شرمندگی ہوگی نا اگر ہم نے واقعی قرآن اور سنت کا حق نہ ادا کیا، اپنے امت ہونے کا حق نہ اگر ادا کیا. والشہداء، اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. گواہوں میں کون آئے گا؟ کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. ہم بھی تو گواہ ہیں. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم کو بنایا ہے درمیانی امت تاکہ تم گواہی دو لوگوں کے اوپر. تو ہم پھر پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ساری زندگی ہم سوچ بچاری میں گزار دیں، اچھا آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ اٹ، ابھی سوچ رہی ہوں، ابھی تو یہ مصروفیت ہے، ابھی یہ پرائیورٹیز، ابھی یہ ترجیحات. اس گواہی کا بھی سوچیں، اتنی بڑی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے. حجت الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تو پوچھ لیا تھا کہ اہل بلغتو، اے لوگوں میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا. اس کے بعد آپ نے اللہ کو گواہ بنایا اور فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائے وہ جو موجود ہے ان کو جو موجود نہیں. تو ہمیں تو یہ پہنچانا ہے، ساری دنیا میں ہمیں یہ پیغام اللہ کا پہنچانا ہے. ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کی. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے پہرے دار ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر حق ہو گیا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طب تم بہت اچھے رہے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ اللہ ہم ان لوگوں میں ہوں کہ ہم سے یہ کہا جائے. بخاری میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزدار ہی داخل ہوں گے. اور روزدار کون؟ جو رمضان کے روزے رکھیں، ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کریں نفلی، شوال کے چھ روزے رکھ لیا کریں، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیشہ کا روزدار ہے، پورے سال جیسے اس نے روزے رکھے ہیں. مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو. تو وضو کی اہمیت آپ دیکھیں، یہ کنجی ہے نا، لگتا ہے جیسے جنت کا دروازہ کھل گیا. اچھی طرح وضو کرنا تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، وضو بہت قیمتی چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو شوہر کی بھی قدر کرنی چاہیے. جنت کے دروازوں میں سے سمجھیے کہ ایک دروازہ ہے شوہر کی فرما برداری کرنا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اب جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ کہیں گے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. وہ کہیں گے شکر اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, عاملین, تمنا کرنے والوں کے لیے نہیں, خواہش کرنے والوں کے لیے نہیں. اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد اللہ رب العالمین کے لیے. بالکل جیسے لگتا ہے نا کسی ڈرامے کا ڈراپ سین, بس پردہ نیچے آ گیا, کرٹن گر گیا, الحمدللہ رب العالمین. اسی کلمے کے سہارے سے جنت کا سفر شروع کیا تھا, صراط مستقیم کا. ساری زندگی اسی کے سہارے, اسی کے بھروسے چلتے رہے اور آخر میں اپنی منزل پا لی. جب منزل پر پہنچے تب بھی یہی کلمہ زبان پر ہوگا, الحمدللہ رب العالمین. سورت المومن مکی سورت ہے. اس سورت کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے. غافر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا نزول ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. جہاں اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں, اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئی تو عمل میں آسانی ہو گئی. اگر تو صرف برکت کے لیے یا صرف الفاظ پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو نازل کرنا مقصد ہوتا تو اکٹھی اللہ نازل کر دیتا ایک ہی دفعہ میں. لیکن نہیں, وہ تو اس کے ثانوی فائدے ہیں. جو ہدایت کے لیے پڑھے گا اس کو ثواب بھی ملے گا اور برکت تو آٹومیٹکلی ملے گی. اصل مقصد کیا ہے, کس پر عمل کیا جائے. پڑھنے کی نیت انسان ہمیشہ اپنی خالص یہ رکھے کہ میں عمل کی نیت سے, ہدایت کی نیت سے قرآن کو پڑھ رہی ہوں. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے, سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں, اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی چار شانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. غافر الذنب, خطاؤں کا ڈھانپ لینے والا. رم کہتے ہیں معمولی معمولی گناہوں کو, چھوٹے چھوٹے گناہ. رم دراصل جانور کی دم کو کہا جاتا ہے. جیسے دم پیچھے لگی ہوتی ہے نا, خرگوش کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے, اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے. اسی طرح ہم کتنا بھی بچیں گناہوں سے, کتنا بھی بچیں, کہیں کوئی ٹنگ سلپ ہو گئی, زبان پھسل گئی, نظر نے خیانت کر لی, کوئی خیال دل میں غلط آ گیا, نہ چاہتے ہوئے کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لی, سنبھالتے سنبھالتے اپنے آپ کو کوئی غیبت ہو گئی, کوئی غصے کا اظہار کر دیا, نہ روا سلوک کسی کے ساتھ کر لیا, تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ دیتا ہے. یہ بہت کرم ہے اللہ کا کہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے. ورنہ اگر ان کا ریپل افیکٹ ہونے لگ جائے, ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ہماری باقی زندگی پر اثر ہونے لگ جائے تو ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جائے. لیکن بہت سے ایسے اعمال ہیں, مثلا نماز پڑھی جاتی ہے یا وضو کیا جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ دھلتے ہی چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں خود بھی نہیں احساس ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا, اللہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کور کر لینا. وقابل التوب, توبہ قبول فرمانے والا, یہ ذکر ہے کبیرہ گناہوں کا. کبیرہ گناہ خود بخود معاف نہیں ہوتے, اور انسان کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے غفلت کا کہ کبیرہ گناہ کر کے بھی اس کو احساس نہ ہو کہ یہ کبیرہ ہو رہا ہے. احساس ہونا چاہیے تبھی استغفار کرے گا. جب کبیرہ سمجھے گا ہی نہیں کسی گناہ کو تو استغفار بھی کیسے کرے گا. اللہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے, اور جو یہ دونوں کام نہ کریں یعنی توبہ استغفار نہ کریں تو سخت سزا دینے والا بھی ہے اور صاحب فضل بھی ہے. اب انسان خود دیکھ لے اپنے آپ کو کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی کس شان کا مستحق بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. لوٹنا اسی کی طرف ہے, پلٹنا اسی کی طرف ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں, اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اب دیکھیے یجادلو سے کیا مطلب, جھگڑنا کیا ہوتا ہے. کوئی ہتھیار تھوڑی ہے, کوئی پستول یا بندوق تھوڑی ہے کہ قرآن کو لے کر اور شوٹ کر دیں دوسرے کو. جھگڑا ڈالنے سے مراد ہے یہاں پر کنٹروورسیز اٹھانا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہنگامہ کھڑا کر دینا، یا کوئی بھی حکم سامنے آئے کہنا یہ تو کانٹروورشل ایشو ہے، اس کے اندر تو اختلاف رائے ہے۔ ہر چیز کو جب ہم یوں کہنا شروع کر دیں گے کہ اس میں اختلاف رائے ہے، یہ کانٹروورشل ایشو ہے، شراب کے بارے میں کہہ دیے کانٹروورشل ہے، سود کے بارے میں کہہ دیے کانٹروورشل ہے، اس کے اندر تو بہت اختلاف ہے، تو یہ جھگڑا کرنا ہے اللہ کی آیات میں۔ جب انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے تو اللہ سے تقوی کی دولت مانگ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں جیسے کہ تو نے اس کو نازل کیا، اس مقصد سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں جس مقصد سے یہ نازل ہوا۔ اللہ ہم اس قرآن کو اپنا رہنما بنا کر سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچیں کسی کے ہاتھ میں میپ ہے، اب میپ کا مقصد کیا ہے؟ منزل تک پہنچا دینا۔ اب وہ میپ کو لے کر بیٹھتا ہے، وہ کہتے تو بڑی کانٹروورسی ہے کہ یہ فلاں شہر جو ہے اس کو یہاں ہونا چاہیے یا تھوڑا سا یہاں ہونا چاہیے، یہ جو انہوں نے ریڈ رنگ سے دریا بنائے ہیں یہ بڑی کانٹروورسی ہے اس کے اوپر، یہ بلو سے بنانا چاہیے تھا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ میپ ہی کو ڈسکس کرتے رہ جائیں اور جس مقصد سے میپ ہاتھ میں ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ اصل مقصد ہے ہدایت، جو ہدایت کی نیت سے آتا ہے قرآن کو پڑھنے وہ جھگڑے ڈال نہیں سکتا ہے اس کے اندر، گھبراتا ہے جھگڑوں سے، وہ کانٹروورسی کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ جانیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ تو ڈائیورٹ مت ہوں کبھی جھگڑوں میں، اور نہ ہی کبھی جھگڑوں میں اور کانٹروورسی کے اندر پڑیں، یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ فلا یغرر کا تقلب ہم فل بلاد، اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کا جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی بات کو نہیں بھی مانتے، بالکل ہی جھٹلا دیا، ایک تو یہ ہے کانٹروورسیز اٹھانا، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کہہ دینا کہ نہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، تمام پابندیوں سے خود کو آزاد کر لینا۔ تب ذرا ان لوگوں کو دیکھیں جو کفر کرتے ہیں، شریعت کی کوئی پابندی نہیں مانتے، ہر چیز ان کے لیے حلال ہے، بس ان کی شریعت جو ہے ان کی اپنی خواہش ہے، جس چیز کا جی چاہتا ہے کرتے ہیں، جس چیز کا جی نہیں چاہتا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا کھانا پینا بند نہیں کر دیتا، دنیا تو ہے مومن کے لیے قید خانے کی طرح اور کافر کے لیے تو وہ باغ ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، لہذا نمایاں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں جیسے آپ سب لوگ ہیں، اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہیں بالکل، اس لیے کہ یہی آپ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ خاموشی سے یہاں بیٹھیں گی، تو بس ٹھیک ہے سب بیٹھے ہیں۔ اب ایک اٹھ کر اگر بات نہیں مانتا اور وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے، گانا شروع کر دیتا ہے، میوزک لگا دیتا ہے، ناچنا شروع کر دیتا ہے، تو بتائیے نمایاں کون ہوگا؟ جو یہ کام کر رہا ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے گا نا۔ تو آج ہم دیکھتے ہم کہتے ہیں بھائی کفار تو بڑے پرومیننٹ ہیں، اخباروں کی سرخیاں انہیں سے ہیں، انہیں کی تصویریں ہیں، انہیں کی رونق اور انہیں کا گلیمر اور سارا گلٹس ہے، اس سے کہ نافرمان ہیں تو بہت نمایاں بھی ہو گئے ہیں، لیکن یہ دنیا میں نمایاں ہونا ان کے لیے آخرت کا ہمیشہ کا رونا بن جائے گا۔ دنیا کے نائٹ کلبز اور کیسینوز کی رونق انہیں لوگوں سے ہے، انہیں کی تصویریں چھپتی ہیں۔ تو مومن بالکل متاثر نہ ہو ان سے، بلکہ مومن جب ان کو دیکھتا ہے رشک نہیں کرتا، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کہیں ان کے اوپر تباہی نہ آ جائے، اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ کی پکڑ سے۔ تو وہی بتایا گیا کہ ان کا چلنا پھر نہ ملکوں میں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے، ہر قوم نے اپنے رسول پر جھپٹنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کو پکڑ لے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کتنی سخت تھی، اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اور جہنم کے ساتھی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایمان رکھتے ہیں، اس سے کیا پتا چلا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں ہیں اپنے سر کی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی حجاب میں ہے، بس وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان غیب پہ رکھا جاتا ہے نا، آنکھوں دیکھی چیز تو یقین کہلاتی ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایمان کا کیا رشتہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ عرش کی مخلوق اور فرش کی مخلوق میں کیسا رشتہ قائم ہو گیا، وہ فرشتے وہ میرے اور آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، کتنا دل بڑا ہوتا ہے، کیسی دھاڑس بنتی ہے انسان کو دنیا میں اگر لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ساتھ نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، ایسے ساتھی مل گئے، ایسے فرینڈز، ایسے خیر خواہ جو اللہ کا عرش سنبھالے ہوئے ہیں. حملۃ العرش فرشتوں کی ایک خاص ان کی قسم ہے. واللہ عالم کیسے ہیں، اللہ کا عرش کیسے تھاما ہوا ہے، متشابہات ہیں. اتنی بات ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. جو ایمان لانے والوں سے خطائیں ہوتی ہیں، سلپس ہوتی ہیں، کہتے ہیں اللہ ان کو بخش دے. تو فرشتوں کی دوستی کے لیے بھی شرط ایمان ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. اے ہمارے رب، ان کو داخل کر ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں، یعنی ان کو بھی ساتھ پہنچا دے. انک انت العزیز الحکیم، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. تو نہ صرف ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ ان کے خاندان والوں کے لیے بھی، لیکن کن کے لیے؟ من صلاح، جو صالح ہیں ان میں سے. بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے ایک شخص ہوتا ہے، بہت وی آئی پی ہوتا ہے، وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہے جہاز میں. اب کیا ہے، اس کے خاندان والے ہیں، انہوں نے ٹکٹ تو لیا ہے، ان کی بھی منزل وہی ہے جو اس شخص کی منزل ہے، لیکن انہوں نے ٹکٹ لیا ہے اکانومی کا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے سکتے. اب یہ شخص جو ہے، اس کے پاس پیسے تھے، اس نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے لیا. وہ سورس لگا کر وہ اپنی فیملی کو اکانومی سے اپ گریڈ کروا کر فرسٹ کلاس میں بلوا سکتا ہے. تو بالکل یہی مثال ہے جنتیوں کی، کہ کچھ لوگ ہوں گے ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نہایت اعلیٰ درجے کی جنت میں گئے ہوں گے، لیکن جو باقی گھر والے ہوں گے، بس ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ معمولی جنت ان کو مل گئی ہوگی، تو لہٰذا ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہا جا رہا اس میں کہ جو جہنم میں جا کر پڑ گئے وہ لا کر ملا دیے جائیں گے جنتیوں کے ساتھ. نہیں، جس نے نہ ٹکٹ لیا نہ جس کی منزل وہ تھی، تو آخر وہ کیسے آ کر ساتھ ملا دیے جا سکتے ہیں؟ وقہم السیئات، اور بچا ان کو برائیوں سے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنسنتینی و احیتنسنتینی فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے. یعنی کتنی خوبصورت تشبیہ ہے نا، من السماء رزقن، آسمان سے رزق. یعنی بارش برستی ہے تو زمین کھیتی اگانے کے قابل ہوتی ہے، تو اس جسمانی غذا بھی آسمان ہی سے آتی ہے یقیناً. دوسرے روح کی بھی تو بات ہو سکتی ہے کہ وہی آسمان سے آتی ہے، اور جب وہی روح پر برستی ہے تو پھر نیکیوں کی فصل پیدا ہو جاتی ہے، تو وہی بھی ہماری روح کی غذا ہے. وما یتذکر الا من ینیب، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو. مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. کافروں کو تو ناگوار ہوگا. اب کافروں کی بھی کیٹیگریز آپ لے لیں، ایک تو کھلم کھلا کافر، ان کو تو اسلامک کلچر بالکل سمجھ نہیں آتا، ریڈیکیول کرتے ہیں ہی ان میں سے کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہیں تو نام کے مسلمان، لیکن وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں اسلام کی بہت ساری چیزوں کا. تو کہا کہ تم اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو، تمہاری اطاعت، تمہاری عبادت، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست، تمہاری سوچ، ہر چیز پوری کی پوری اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو. جس کے غلام ہو اسی کی اطاعت کرو، ماحول تم کو کافر نہ کر دے تو ماحول کو مسلمان کرو۔ یہ ایکسکیوز مت بنانا کہ ماحول خراب تھا، اگر ماحول خراب ہے تو ماحول چھوڑ دو، اور چھوڑ نہیں سکتے تو جہاد کرو، ٹھیک کرو ماحول کو، فرما برداری کا ماحول پیدا کرو، نافرمانوں کے ساتھ رہ کے تم مت نافرمان ہو جانا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، فخر کرو اپنے نصیب پر کس کے غلام ہو۔ رفیع الدرجات، بلند درجوں والا، یہ بھی مطلب لیا گیا درجات بلند کرنے والا، عرش والا، تم اس کے غلام بن کے تو دیکھو۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹائے نیشنل میں کسی کو اگر جاب مل جائے تو فخر سے پھولے نہیں سماتے، اور اس کو چھوڑ کر کوئی معمولی نوکری تو کبھی نہ کرے چھوٹی سی کمپنی میں، تو وہ اللہ پوری کائنات کا جو مالک ہے تو کیوں نہ اس کی نوکری کریں۔ تصور کیجئے ایک شخص کو جو کہ کسی غلام کا غلام ہے، اور ایک شخص جو کہ بادشاہ کا غلام ہے، تو ہم کس کا غلام بننا چاہیں گے؟ غلام کا غلام بننا چاہیں گے۔ اس سے بھی گر کر کچھ لوگ جانوروں کی غلامی کر رہے ہیں، تو جانوروں کی غلامی کرنا بہتر ہے یا بادشاہ کی غلامی؟ خود انسان اپنے لیے چوائس اپنی لے لے، جس کا غلام ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی حالت بھی ہو جاتی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ہم پڑھ چکے سورہ حج میں، اللہ کے غلام بنو۔ یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، ملاقات کا دن، قیامت کا دن، کہ جب انسان اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا، رسولوں سے ملاقات کرے گا، اپنے انجام سے ملاقات کرے گا، جسم اور روح کی ملاقات ہوگی، سب رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، تو ملنے کا دن ہے، ملاقات کا دن۔ یوم ہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء، وہ سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، یعنی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تب سوچیں کہ کیا جس حال میں ہم ابھی ہیں، کیا ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں گے؟ ہم پریپیئرڈ ہیں؟ ہماری تیاری ہے؟ کیا ہم اپنے انجام سے ملاقات کرنے کو تیار ہیں؟ کیا اپنے اعمال کو ہم دیکھنے کو، ان سے ملنے کو تیار ہیں؟ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، بہت ٹائم ہے ابھی، گناہ کیے تو بھی کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں اللہ سے، اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئیں۔ جہاد اور قربانی، ان دو چیزوں سے تبدیلی آتی ہے، صرف رونے سے تو نہیں آتی، یہ تو یقین کیجئے، صرف افسوس کرنے سے اور دوستوں سے ٹیلی فون پر ڈسکس کرنے سے نہیں آتی کہ ہائے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ احساس پھر عمل میں کنورٹ ہونا چاہیے۔ لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ تو بادشاہی تو اللہ کی آج بھی ہے، لیکن آج کیا ہے؟ خول، خول کا چکر ہے نا، ہم اتنے زیادہ خولوں کے اندر بند ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے مالک خود ہیں، بھول ہی جاتے ہیں۔ اس دن سارے خول جب ہٹ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، تو حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی بادشاہی ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب ہی آ لگا ہے، قریب ہی آ گیا، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ تو کوئی شفیق دوست ہوگا، اور نہ کوئی سفارشی جس کی کہ بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، نگاہوں کی خیانت بھی جان لیتا ہے۔ ہم بڑے بڑے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا چلا، آنکھیں اٹھی تھیں اور کسی کو دیکھ کر کیا خیال دل میں آیا، اور کیا چیز دیکھی جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا، کسی کو پتا نہ چلا، اللہ نے دیکھ لیا۔ وما تخفی الصدور، وہ تو راست تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہوں تو اللہ ضرور سنے، ہم جب جانماز پر کھڑے ہوں اللہ ضرور دیکھے، ہم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں تو اللہ ضرور دیکھے، اور ہم جب میوزک سن رہے ہوں تو اللہ نہ سنے، اور ہم جب واشنگٹن میں بیٹھے ہوں اور اسلام کے تمام احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا ہو پیچھے پاکستان ہی میں تو اللہ نہ دیکھے. نہیں، ہر حال میں اللہ دیکھتا ہے. یہ سمیع اور بصیر کا ہونا یہ نیکوں کے لیے بہت تسلی ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں سن رہا، اللہ تو سن رہا ہے. اور گناہ گاروں کے لیے بڑی دھمکی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جب ماں کو غصہ آتا ہے نا بچے پر تو ماں کیا کہتی جا کے، میں دیکھ رہی ہوں، بچوں کی جان نکل جاتی ہے یہ سن کر. تو یہی چیز ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بڑی وارننگ ہے اس میں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. وقال فرعون، ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا ذرونی، ذرا مجھ کو اجازت دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ پکار دیکھے اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا ملک میں فساد برپا کرے گا. اب یہ دیکھیں فرعون کی چالاکی، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ میرا تخت خطرے میں ہے یا میری بادشاہت خطرے میں ہے، ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری بڑی فکر ہے. ان سے سنسیئر بن کر کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت پریشانی ہے، کہیں تم لوگ پریشانی میں خطرے میں نہ پڑ جاؤ، اور کہیں تمہیں کوئی گزن نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اسط بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. ہر مسلمان کو آج یہ دعا کرنی چاہیے، کفار کے پریشر سے، ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں اور تکلیفوں سے متاثر ہو کر دین کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو نہیں چھوڑنا، ان کی پناہ حاصل کر کے اللہ کو نہیں چھوڑ دینا ایک طرف، ان پر توکل کر کے کہ یہی کھلائیں گے یہی پلائیں گے ہم کو، نہیں، بلکہ اللہ پر توکل کریں اور دین پر ڈٹ جائیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. ہر دائی کو یقین ہو کہ میں نے اللہ کی پناہ لے لی ہے اور اللہ نہ چاہے مجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا. وقال رجل مؤمن، اس موقع پہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص بول اٹھا. اب یہ سورہ مومن ہے اس کے نام پہ، کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کے خاندان ہی کا کوئی انسان تھا، یعنی کہ ایلیٹ میں سے تھا. اب تک تو ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی مثالیں پیش کی، فرعون خود جس میں شامل ہے، کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں، اقتدار والے ہوتے ہیں، اکثر وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہی کرتے ہیں. اور یہ خیال دماغوں میں آتا ہے ہر پیسے والا سرکش ہوتا ہے. اب یہاں مثال دی جا رہی ہے ایک پیسے والے کی. آل فرعون میں سے تھا، بہت پیسے والا تھا اور بہت اس کے پاس پاور تھا، پریسٹیج، سب کچھ، لیکن پھر بھی ایمان لایا. اس ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیسے والا ضرور گمراہ ہو. ہم اس طرح کے پھر کچھ کہاوتیں اور حکایتیں بھی سنتے ہیں کہ جیسے کسی نے کہا ایک محل کی چھت پر ایک شخص چڑھ گیا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ تو محل کی چھت پہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. تو کہا کہ محل کی چھت پر اونٹ کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے اس محل میں رہنے والے سے کہا کہ اس محل میں رہ کر تجھ کو اللہ کہاں سے ملے گا؟ ابھی اس طرح کا نا ایموشنل ہائی کرنے کے لیے اور درسوں کے اندر اس قسم کے قصے لوگوں کو سنانے سے فائدہ کچھ نہیں ہے. محل میں رہتا تھا یہ شخص، اس کو اللہ ملا؟ ملا کہ نہیں ملا؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام محل میں رہتے تھے، تو اللہ ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ جھونپڑی یا محل نہیں دیکھتا، اللہ یہ نہیں سوچتا کہ اچھا جو جھونپڑی میں رہنا شرط ہے تبھی میں ہدایت دوں گا، یہ بات نہیں ہے. اللہ تو دل کی کیفیت دیکھتا ہے. دل کے اندر تکبر ہے، اللہ نہیں مل سکتا. اور دل کے اندر تکبر اگر نہیں ہے تو محل میں رہو، جھونپڑی میں رہو، فلیٹ میں رہو، مکان میں رہو، جہاں جی چاہے رہو، سوئٹزرلینڈ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہر جگہ ہدایت مل جاتی ہے. ایک اور ہمیں خیال ہی آتا ہے، جیسے خاتون نے کہا، وہ کہیں باہر کے ملک میں رہتی تھی، کہنے لگی مجھ سے کہ بس دعا کرو کہ ہماری پوسٹنگ سعودی عربیہ ہو جائے تاکہ بچے ٹھیک ہو جائیں. درست کیا گیا ان کا خیال. میں نے کہا کہ کبھی مت سمجھنا کہ ایک خاص جگہ رہنے سے کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے خود بخود. کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی ہے سعودی عربیہ کے اندر کہ وہاں پر جاتے ہی سب ایک دم درست ہو جائیں گے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا سعودی عربیہ میں، سالوں سال رہتے ہیں، کچھ نہیں فرق آتا، ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں بالکل، کوئی شریعت کی پابندی نظر نہیں آتی زندگی کے اندر. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو امریکہ میں رہ رہے ہوتے ہیں، انگلینڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ بہت کچھ دین سیکھ کر بھی آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ اپنے دل کی کیفیت. رجل المومن کو دیکھیں، آل فرعون میں سے ہے، پرورٹڈ ماحول میں رہ رہا ہے، شرک ہے اور برائیاں ہیں اور سب کچھ ہے، اور پیسہ بھی اس کے پاس ہے اور محل بھی اس کے پاس ہے اور پاور بھی اس کے پاس ہے. اللہ نے ہدایت دے دی. یہ چیزیں آڑ نہیں بنتی کہ تم کہاں رہتے ہو یا کیا پہنتے ہو یا گھر تمہارا کیسا ہے. یہ رکاوٹیں نہیں بنتی ہدایت کے راستوں میں. ہدایت دروازوں کے راستے نہیں آیا کرتی، ہدایت تو دل کے راستے سے آتی ہے، جو اس کے لیے اپنا دل کھول دے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. اس موقع پہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بیانات لے آیا. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو اور کذاب ہو. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ بہت امپورٹنٹ یہ مقام ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو دین بتانے والے ہوتے ہیں وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی فلاں فلاں مرد، فلاں فلاں عورتیں یہ درس دیتی ہیں. اب اگر آپ ایسے لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہیں سنا، اگر آپ ان کا نام لیں کہ فلاں آ رہی ہیں درس دینے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں آنا، نہیں سننا چاہتے وہ. اس کے مقابلے میں وہ جو ایک کلاس ہے، جیسے دیکھیں نا، قرآن کی دعوت تو ہر جگہ پہنچنی ہے خون کی گردش کی طرح سے. کہیں خون موٹی موٹی آرٹریز کے تھرو پہنچایا جاتا ہے، اور کہیں خون باریک باریک کیپلریز کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. ایک نیٹ ورک بننا ضروری ہے. اسی طرح جب تک ہمارے معاشرے کے ہر لیول پر یہ نیٹ ورک نہیں بنے گا، علماء کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ موٹی موٹی شریانیں ہیں، مین ڈیمز ہیں. اب ان ڈیمز میں سے ہم کو نہریں نکالنی ہیں، پھر ان نہروں میں سے پھر اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلنی ہیں، تاکہ ہر معاشرے کے طبقے تک دین کی بات پہنچائی جا سکے. وہ بڑا سا ڈیم ایک آئسولیٹڈ جگہ تک پانی نہیں پہنچا سکتا، کسی کو وہاں سے پانی لینا ہوگا اور جا کے پہنچا دینا ہوگا. اسی طرح ہمارے یہاں بھی دیکھیں پاکٹس ہیں جہاں دین کی آواز نہیں پہنچ رہی. ہر ایک یہاں نہیں آئے گا سننے کے لیے، وہ تو کم ہی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اتنی طلب ہے کہ وہ اپنے پیروں سے خود چل کر آ جاتے ہیں. اب جو نہیں آ رہے تو کیا ان کو پیاسا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، پھر یہاں سے آپ پانی لے کر جائیں اور آپ ان تک پہنچائیے. آپ انہی کے گروپ میں ہیں، آپ ان کے مینٹل لیول کے حساب سے ان سے بات کر سکتی ہیں. کیا پتہ کسی اور کی بات نہ سنیں، لیکن آپ چونکہ یو آر ون آف دیم، آپ کی اپنی کمیٹی بنی ہوئی ہے، آپ اس کی ممبر ہیں، کوئی لیڈیز کلب ہے آپ اس کی ممبر ہیں، کوئی اور ایسی چیز کہ آپ کے شوق انہی جیسے تھے، سب چیزیں انہی جیسی تھیں، وہی آپ کی زندگی کا سٹائل تھا، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور آپ جب ان سے بات کریں گی تو ان کی ویو لینتھ پر ان سے بات کریں گی، اور وہ آپ کی بات جیسے سمجھیں گے، چاہے سیدھی سادھی بات ہو آپ کی، وہ بہت اثر کرے گی. بڑے بڑے عالموں کی بات ہو سکتا ہے انہیں سمجھ نہ آئے. آپ دیکھیں، ایک ہے یہاں پر مومن آل فرعون، اور اس نے وہ اثر ڈالا ہے فرعون کے درباریوں پر کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات کا نہ ہوا. ہی واز ون آف دیم. بچپن کے ہو سکتے آپ کے ساتھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے جو فرینڈز ہیں ان کی بیویاں ہوں، وہ نہیں سننا چاہتی کسی اور کی بات. آپ ایک انہی میں سے تھیں، آپ کا حال، حلیہ، شوق، مصروفیتیں، ہر چیز انہی جیسی تھیں. پھر کیا ہوا، آپ بدلنے لگ گئی ہیں. اب آپ ان کے لیے کنویں کا کام کیجئے، آپ ان کو پیاسا مت چھوڑیے، اور نہ آپ یہ چاہیے کہ وہ سب آ کر اسی کی بات سنیں جس کی بات نے آپ کا دل کھولا تھا. کیا پتہ آپ کا دل کھولا کسی کی بات سن کے ان کو نہیں اچھے لگتے وہ بتانے والے. تو فورس مت کیجئے کہ جی ہم فلاں کا ہی درس کروائیں گے اپنے گھر میں تو فلاں ہی آ کر بتائیں گی تو ہم سب کو سنوائیں گے. نہیں، ان کی بات کا نہیں اثر ہوگا، آپ کی بات کا اثر ہوگا. وہ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں نا، ورنہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو ملا ہے، دماغ بند کر لیتے ہیں اپنا، کہتے ہیں ہاں یہ تو ملانیاں ہیں، درس والیاں. ہمارے الگ کیٹیگری ہے نا درس والیوں کی، کہتے ہیں یہ درس والیاں ہیں، تو درس والیوں کی بات کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، یہ نہیں جانتی ہماری پرابلمس. لیکن آپ کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ آپ اسی ماحول کی ہیں، آپ کے ساتھ بھی وہی ایشوز ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی بھی ویسی ہی مخالفت ہے، آپ کا بھی سوشل اسٹیٹس وہی ہے، انہی پارٹیز میں آپ انوائٹ کی جاتی ہیں جس میں وہ انوائٹ کی جاتی ہیں. تو اگر آپ چھوڑ سکتی ہیں تو وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ جب آپ اپنے میاں کو سمجھا سکتی تو وہ کیوں نہیں سمجھا سکتی؟ بہت اثر ہوتا ہے اس چیز کا. تو یہاں وہی مومن آل فرعون کی بات ہے. فرعون نے دیکھا کہ اتنا لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے، اب اس نے بات بنائی. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو کہ ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وہ یا قومی، اور اے میری قوم. دیکھیے اس کا انداز کتنا اچھا ہے نا، بہت اپنائیت کے ساتھ. اب ہم بھی جب ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بچپن کے ساتھ ہی، یا دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں کلب کی وجہ سے، یا شوہر کے جاب کی وجہ سے، یا بچوں کے اسکول کی وجہ سے، اب اگر ہم چینج ہوں تب ہم اپنے آپ کو ڈسٹینس نہ کر لیں. اب ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے پچھلے دوستوں سے بالکل ہی نہیں ملتے، ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا. نہیں، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کی خیر خواہی کیسے ہوگی؟ یہ مومن آل فرعون بھی تو ہے، انہی میں رہ رہا ہے، یہ بدلا، اس کو ہدایت کی روشنی نظر آئی، اس کی زندگی منور ہو گئی، اس نے باقیوں کو اندھیرے میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ چھوڑو، یہ خود جا کے تلاش کریں، میں نے بھی تو اپنی محنت سے خود تلاش کیا ہے. نہیں، یا قومی، اے میری قوم، اپنائیت کے ساتھ بات کرنا کہ دیکھو آئی ایم ون آف یو، میں تم ہی میں سے ایک ہوں، میرے کو خاص نرالا نہیں ہوں. انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں چیخ پکار کا دن نہ آ جائے. قیامت کے دن کا یہ ایک اور نام ہے، ایک یوم الطلاق ہم نے پڑھا، یوم التناد. تناد ندا سے بنا ہے، چیخ پکار، جہنمی اس میں چیخ رہے ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ وہ جنتیوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم ہمیں کچھ دے دو اپنی جنت میں سے، اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہوگا، لوگ فریاد کر رہے ہوں گے. چیخ پکار کا دن. یوم تولون مدبرین، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر چیخ پکار کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ ہی ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھ کو تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے رک گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. ابھی تک تو اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا نا, لیکن اب جب بولنا شروع کیا تو اب کہتے ہیں نا انگلش میں کہ تھروئنگ کوشن ٹو دا ونڈ, صاف صاف اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم میری بات مانو میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اور یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ایمان جب آتا ہے تو وہ ضرور ہی منہ سے نکلتا ہے. اس شخص نے کوئی پہلے سے تیاری کر کے نہیں رکھی تھی, بہت اوریٹر ڈیبیٹر نہیں تھا, کسی نے سکھایا نہیں تھا اس کو کہ تم یوں درس دینا اور تم اس طرح سے بات کرنا. جب انسان کے اندر سچا جذبہ ہوتا ہے آٹومیٹکلی پھر اس کی بات منہ سے نکلتی ہے. اور تبلیغ کا کام بھی ایسا ہے کہ جو ہم سیکھ نہیں سکتے, یہ آن دا جاب ٹریننگ ہے. بعض دفعہ ہم غلطی بھی کریں گے, بعض دفعہ ہم غلط بات بھی کہہ دیں گے, سختی کی جگہ نرمی, نرمی کی جگہ سختی بھی کریں گے, لیکن انسان پھر تجربے سے سیکھتا چلا جاتا ہے. تو کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. یا قومی انما هذه الحیاۃ دنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. اے قوم, یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے. یہ ہے ایٹیٹیوڈ جو کہ ایلیٹ کو رکھنا ہے اپنے لیے. اگر یہ رویہ ہے, یہ فریم آف مائنڈ ہے, دنیا کی لالچ نہیں ہے, دنیا کی عظمت نہیں ہے, پرسپیکٹو بالکل صاف ہے کہ دنیا عارضی ہے, پھر محلوں میں رہنا اور فرعون کے دربار میں جانا یہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی, اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرط یہ کہ وہ مومن ہو, ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. وہ یا قومی, اور اے میری قوم, آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا, حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں, یہ حق ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی پکار ہے اور نہ آخرت میں, اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے, اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. فستذکرون ما اقول لکم. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب و وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے. یہ بات بھی بہت ہی اچھی اور بہت ہی صحیح ہے جو کہ مومن آل فرعون نے کہی. ہوتا یہ ہے کہ جب نیک لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں, لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, تو لوگ ان کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہتے ہیں, پتہ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں ان کی بات سننی چاہیے کہ نہیں. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قدر آنے لگتی ہے, ان کی یاد آنے لگتی ہے. تو یہ بات اس نے بھی کہی کہ ان قریب تم یاد کرو گے, اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. یہ بات بھی اوپر کہہ دی گئی تھی کہ مصرفین, مصرفین متکبر, یہ بار بار آپ اس کے اندر یہ الفاظ دیکھ رہی ہوں گی. مصرفین کون ہوتے ہیں؟ ایک تو کھلم کھلا نافرمانیاں کریں اور خوب خوب گناہ کریں, اور پھر یہ رویہ رکھیں کہ دیکھو ہم نے دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کیا ہوا ہے, دین بھی رکھا ہوا ہے دنیا بھی رکھی ہوئی ہے. پھر تو مصرف ہو گئے, حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو گئے, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنی غلطی میں ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیرم بالعباد, وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. یہ ساری بات کر لی اور اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کر دیا. یہ پکا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے تو پھر وہ بیک لیش کی فکر نہیں کرتا, وہ کیلکولیٹ نہیں کرتا کہ اب میں یوں کہوں گا تو پھر یہ ہوگا, اس پہ یہ ریاکشن ہوگا. اگر اس طرح ہم سب لوگ بیک لیش کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ میرے اس کام کا نتیجہ یہ نکلے گا, اب میں جب یوں کروں گی تو پھر یہ ہوگا, پھر وہ ناراض ہوگا, پھر اس طرح ہوگا, جیسے کہ ہم سوچتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر لیا تو اب میاں ناراض ہو جائے گا, اب بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, پھر خاندان سے میں کٹ جاؤں گی, تو پھر اللہ نے تو کہا ہے کہ خاندان کو مت چھوڑو. اتنا سوچتے ہیں, اتنا سوچتے ہیں کہ پھر قدم وہیں کے وہیں جم جاتے ہیں. تو اس طرح انسان بہت زیادہ مستقبل تک کی پلاننگ اگر کرے تو کبھی حق بیان نہیں کر سکتا, پھر وہ پلاننگ ہی کرتا رہ جاتا ہے اور عمل ہو نہیں پاتا. اور یہ خوش بھی رہتا ہے کہ چلو پلان تو کر رہا ہوں نا نیکی کرنے کا, نیکی کرنے کا پلان تو بنا رہا ہوں کم از کم. تو پلان تو اللہ کے ہاں تلنے والا نہیں ہے, کیا فائدہ اس پلان کا جس پر عمل کی نوبت نہ آئے؟ کیا فائدہ اس نقشے کا جو کبھی گھر نہ بنے، جس کے اوپر نقشے پہ تو کوئی رہ نہیں سکتا، گھر بننا ضروری ہے، تو نیک اعمال کی عمارت کھڑی کرنی ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آخر ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ النار، دوزخ کی آگ، یعرضون علیہا غدوما وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے النار کا ذکر کیا گیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور اس کے بعد دوسرا ذکر آیا ہے اشد العذاب کا۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ دراصل عذاب قبر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور دوسرا اشد العذاب یہ دوزخ کا عذاب ہے۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی رہتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی، اسے کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تجھے قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لوگے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے۔ وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، فدعو، پھر تم خود ہی دعا کرو، وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ اب جو ان کو اس وقت خیال آئے گا جہنم میں پڑھ کے، اگر دنیا میں خیال آ جاتا کہ ہم کسی طرح آگ سے نجات حاصل کر لیں تو بہت فائدہ ہوتا، اور آگ سے بچانے کے لیے ہی تو رسول آئے تھے تاکہ ان کو بچا لیں۔ دنیا میں جب پکارا جاتا تھا ان لوگوں کو کہ تم آؤ آگ سے بچنے کا تم کو طریقہ بتائیں، تو عموماً کہہ دیا کرتے تھے کہ وقت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، یا کہتے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے یہ کام۔ لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں، وقت کا شکوہ اور صحت کی خرابی کا شکوہ، یہ دنیا کے کسی کام سے نہیں روکتا۔ پارٹیز اپنی جگہ ہیں، شاپنگ اپنی جگہ ہے، اور باقی ساری مصروفیات اپنی جگہ ہیں، بچوں کی دیکھ بھال، خاندان کا نبھانا، اپنی ذات کی حفاظت، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ ٹائم نہیں ہے یا میری صحت اس قابل نہیں ہے۔ لیکن صرف دین کے لیے پھر یہ کہہ دیا کرتے تھے، تو پھر بہت پچھتائیں گے قیامت کے دن۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اب بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو، موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ فاصبر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے۔ کیا صبر ہے؟ یعنی ایسے ماحول میں جو کہ کنڈیوسو نہ ہو، سپورٹو نہ ہو، ایسا ماحول جو نیکیوں کو پروان چڑھانے میں مددگار نہ ہو۔ صبر سے انسان کام لے، نیکیوں پر صبر کرے، جمع رہے نیکیوں پر، نیکیاں نہ چھوڑے، بے صبرہ نہ ہو، اور اجر کی جلدی نہ مچائے، امیجیٹ اللہ سے اس کا بدلہ نہ چاہے۔ اس کا بدلہ تو اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ اور جو معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں اور گناہ کر کے جو لوگ دنیا سمیٹ رہے ہیں، ان کی خوشیوں کو دیکھ کر بھی صبر کرے، اور یہ دل میں خیال نہ لائے کہ آج میں بھی اللہ کا دین چھوڑ دوں تو میں بھی ساری دنیا سمیٹ سکتی ہوں۔ صبر سے انسان اپنے دین پر رہے، جتنی بھی زندگی میں ٹیمپٹیشنز آتی ہیں اور ترغیبات آتی ہیں گناہوں کی، گناہوں کے جو موقع آتے ہیں، صبر کرے، تھام کے رکھے اپنے آپ کو. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ، اللہ کا وعدہ برحق ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے قصور کی معافی چاہو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں، ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت میں دو چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، دعا اور عبادت. دعا اور عبادت دراصل ایک ہی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادة، دعا تو ہے ہی عبادت. الدعاء مخ العبادة، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اس کا برین ہے، سمجھو خلاصہ ہے اس کا. بعض لوگ کہتے ہیں دعا کے بارے میں کہ اللہ تو جانتا ہے نا سب کچھ، آتا ہے قرآن کے اندر کہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کو پتا ہے نا مجھے کیا چاہیے، تو پھر میں کیوں پکاروں، پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ، اللہ آلریڈی نوز. ہاں صحیح بات ہے، اللہ جانتا ہے. ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ وہ بڑا ہے؟ تو کوئی کہے کہ اب کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے، اللہ نہیں جانتا کہ وہ بڑا ہے، اب ہم ہی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیوں کہتے ہیں پھر؟ پھر ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب سب سے عظیم ہے. تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ وہ سب سے عظیم ہے؟ خوب جانتا ہے کہ وہ سب سے عظیم ہے، تو پھر کیوں کہتے ہیں اور کیوں ہمیں نماز کا حکم اور دعا کا حکم دیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے جب بندے کے منہ سے وہ یہ سب چیزیں سنے، اللہ خوش ہوتا ہے. اور انسان کا بھی اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. جیسے آپ کا بچہ ہے، بہت اس کو جب لاڈ آتا ہے آپ کے اوپر تو آ کے لپٹ کے نہیں کہتا کہ آپ تو میری امی ہیں، تو کوئی ہم گھورتے ہیں اس کو کہ کیا مجھے پتا نہیں ہے کہ میں تمہاری امی ہوں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیوں کہتا ہے وہ؟ اس کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لاڈ کا طریقہ ہے. اور ماں کو یہ سننا بہت اچھا لگتا ہے اپنے بچے کے منہ سے. اللہ کو بھی اسی طرح بہت اچھا لگتا ہے. اور اس کے اندر عاجزی ہے کہ انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے آگے سر جھکائے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجات کا اظہار کرے. یہ انسان کے اپنے ذہنی سکون کے لیے بہت اچھا ہے. اللہ کا کچھ نہیں ہے اس میں فائدہ، ہم دعا مانگیں یا نہ مانگیں. آج وہ ریسرچ کر کے انہوں نے بتایا پاور آف پریئرز کے اوپر کہ دعا کے اندر کتنی طاقت ہے. اور باقاعدہ اسپتال میں مریضوں کا انہوں نے سروے کیا ہے، نتیجہ یہ نکالا کہ جو لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو ان کی صحت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، زیادہ جلدی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جو بالکل دعا نہیں مانگتے ان کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، ڈسپونڈنسی آ جاتی ہے، ڈپریشن ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دعا مانگنا خود انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کی اپنی روحانی اور ذہنی قوت کا سبب بنتی ہے یہ چیز، اللہ سے تعلق بھی بہت مضبوط ہوتا ہے. تو یہاں تو کہا گیا کہ ادعونی، مانگو مجھ سے، پکارو مجھ کو، مجھ سے مانگو. اور جو دعا نہیں مانگتا اس کو متکبر کہا گیا ہے یہاں پر. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے دن سے مانگ رہے ہیں اللہ نہیں سنتا، ہم نے دعا مانگنی چھوڑ دی. یہ نہیں کرنا چاہیے، دعا کے اپنے آداب ہوتے ہیں. بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ صحیح طرح سے ہم مانگ نہیں رہے ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو غفلت کے ساتھ کہ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، سر کھجا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جلدی جلدی کچھ رٹی رٹائی مانگی اور زبان بول رہی ہے اور دل کو پتا بھی نہیں کہ تم نے کیا مانگا. تو ایسی دعا، ایسی غفلت کی دعا پھر اللہ نہیں سنتا. حاضر دل کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. اب بچے بھی آپ دیکھیں جب مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں نا، ایسی بچارگی ہوتی ہے ان کی شکلوں کے اوپر، ایسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب بار بار مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. دعا بھی اسی طرح کرنی ہے. دعا کو مانگنا ہی پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی، جذبات کے ساتھ آپ کا پورا جسم جھکا ہوا ہو اللہ کے سامنے، محتاجی ٹپک رہی ہو آپ کے اوپر سے، اس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی تقدیر بھی بدل دیتی ہے دعا۔ اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں، مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے، فرمایا ایک مسلمان جب کوئی دعا مانگتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے، یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یعنی دعا تو ہوتی ہی ہوتی ہے قبول، لیکن کوئی فارم اس کا مختلف ہو سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کرے اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اللہ میری فلاں حاجت پوری کر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا، جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی بہت دعا کی، مگر میں دیکھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دعا بہرحال نافع ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی، بس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو، اور ناممکنات کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دعا کرے انسان کہ اب جو کل کا دن گزر گیا واپس آ جائے، یا 40 سال کی عمر میں دعا کرے کہ اللہ میں 18 سال کی ہو جاؤں، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ناممکنات کی دعائیں وہ تو معجزات ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتا تھا، دعائیں امپاسبل چیزوں کی نہیں مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اذان کے بعد ضرور دعا کرنی چاہیے، افطار کے وقت، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جبکہ دعا قبول ہوتی ہے، پھر رات کا پچھلا پہر تہجد کے لیے جس وقت اٹھتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد، شب قدروں میں جو دعا مانگی جائے۔ اچھا بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں دعا سے زیادہ تو گانے یاد آ رہے ہوتے ہیں نا کہ ذرا وہ فلاں لتا کا گانا تو لے کر آنا، تو دعا ضرور مانگا کیجیے۔ اس وقت دعا کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ پھر بعض جگہیں ہوتی ہیں جیسے ایک خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا والد کی دعا اپنے بچوں کے معاملے میں ضرور قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہت موقع اللہ نے رکھے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا۔ اس میں آپ دیکھیں رات اور دن کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ ایئر ٹریول کرتے ہیں وہ جیٹ لیگ سے واقف ہوں گے۔ جیٹ لیگ کیسے ہوتا ہے؟ رات اور دن کا معاملہ ہی ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے، ٹائم زون اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں کہ پھر انسان کا سسٹم جو ہے وہ عادی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ کتنی انسان کو پھر تکلیف ہوتی ہے جیٹ لیگ کی وجہ سے، کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے رات اور دن کا اتنا روٹین رکھا ہے۔ ان اللہ لا ذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنایا، پھر اس نے تمہاری صورت بنائی، وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری صورت بنائی اور بہت عمدہ بنائی، یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہاری شکل بہت اچھی ہے. اور ہمیں اپنی شکل اچھی لگتی ہے؟ ہم تو شکل پر ہی لڑتے ہیں امیوں سے کہ وہ آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں میری آنکھیں ایسی ہو گئیں. اور پھپھو پہ غصہ آتا ہے کہ ان کا رنگ کالا ہے تو میرا رنگ کالا ہو گیا. کبھی بھاون میں ہی نہیں آتی ہے اپنی شکل, ایب ہی ایب نظر آتے ہیں, پلکیں اور اتنی ہوتی ہیں, ناک اور ایسی ہوتی, ہونٹ اور ایسے ہوتے. نہیں, جب آئینہ دیکھیں کہا کریں سبحان اللہ, آئینہ دیکھ کر کہا کریں الحمدللہ, اللہ نے بنائی ہے, فخر کریں اپنی شکل کے اوپر. اتنے ہم کمپلیکس کا شکار ہیں شکل کے بارے میں, خود بھی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو تو ہم مار ڈالتے ہیں شکلوں کے اوپر. یہ ایسی شکل اس کی, فلاں کی بیٹی ایسی ہے, یہ اس کی شکل ایسی, اس کی شادی کیسے ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ شکل سے قسمتوں کا تعلق ہے؟ جس نے شکل بنائی ہے اس نے قسمت بنائی ہے, تو وہی تقدیر بنائے گا. تو حسن سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا حسن سے. اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس شکل سے. ساری دنیا کا حسن ہے, پرفیکٹ 10 ہے, اور اللہ کو نہیں پسند یہ شکل تو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت اچھی اللہ نے شکل بنائی, اپنے اوپر بالکل کوئی کمپلیکس مت آنے دیجئے, اور نہ شکلوں کو ڈسکس کیا کیجئے, نہ اپنی شکل کو, نہ کسی اور کی شکل کو, نہ اپنے بچوں کی شکل کو. ان کو پلیز بالکل لک کانشیس مت کیجئے. یہ آج ہم ماؤں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے ایک طرح سے بچوں کو, اس قدر ہم ان کے قد پہ. ہاں, ویٹ اور چیز ہے, وزن کا تو معاملہ یہ ہے کہ کنٹرول ہو سکتا ہے نا, لیکن جو فیچرز اللہ نے بنا دیے, جو اللہ نے رنگ دے دیا, جو اللہ نے بال دے دیے, اسی پہ روتے دھوتے رہتے ہیں ساری عمر, اسی کو حسین بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. حالانکہ نہ ادھر فائدہ دیتا ہے نہ ادھر فائدہ دیتا ہے شکل کا اچھا یا برا ہونا. ایک فیلسی ہمارے معاشرے کے اندر کہ اچھی شکلوں والوں کی شادیاں بہت اچھی جگہ ہوتی ہیں اور بری شکل والوں کی شادیاں بہت بری جگہ ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے جب فرما دیا فآحسن صورکم, بہت عمدہ بنائی, تو میں بھی کہوں کہ میری شکل بہت اچھی ہے, کسی قسم کی مجھے شکایت نہیں اپنے رب سے. اپنی شکل کی برائی, دراصل میں اپنے رب کی برائی کر رہی ہوں. اور کسی اور کی شکل پر کمنٹ پاس کرنا, اور کتنی آسانی سے ہم کمنٹ پاس کر دیتے ہیں. دلہنوں بیچاروں کی تو وہ شامت آتی ہے, وہ کمنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر, کہتے ہیں ہاں پیاری ہے, بس ذرا سی آنکھیں اور ایسی ہوتی نا تو یہ ایسی ہوتی. تین کی شکلوں پہ تو بہت کمنٹ ہوتے ہیں, پیدا ہوئے بچے کی شکل سے, ایک دلہن کی شکل پہ, اور ایک مردے کی شکل پہ, اس کو بھی نہیں چھوڑتے, سب کمنٹس کرتے ہیں. نور تھا نہیں تھا, گورا تھا رنگ کالا تھا, کیا لگ رہا ہے, جنتی تھا دوزخی تھا؟ پھر خود فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے جنتی تھا, ہاں کافی نور تھا. یا خود ہی فتویٰ دے دیا, دیکھا تھا رنگ کتنا کالا ہو رہا تھا, اللہ معاف کرے, نہیں ہوگی بخشش. فتوے دینے کو ہم سے تھوڑی کہا, شکلوں سے کیا پتا چلتا ہے اندر کیا ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا, وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے, بے حساب برکتوں والا, اور وہ کائنات کا رب, وہی زندہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی کو تم پکارو, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دیجئے, مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں, مجھے حکم دیا گیا ہے میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے, پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ, پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ, اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. عقل کی بات کی جا رہی ہے, لعلکم تعقلون, کہ تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو, کن چیزوں میں الجھ گئے ہو. اعمال کی فکر کرو, انجام کی فکر کرو, نیکیوں کی فکر کرو, ہدایت مانگو, اعمال کو حسین بناؤ, موسم کی کیٹیگری میں آنے کی فکر کرو, اپنے رب کی نظروں میں جچنے کی فکر کرو. هو الذی, وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دینے والا ہے, اور جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے, بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں, کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے, اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے, پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم دنیا میں غیر حق پر مگن تھے اور اس پر اتراتے تھے۔ فرح اور مرح دو لفظ آ رہے ہیں۔ خوش ہونا، بے انتہا خوشی سے پھولے نہ سمانا دنیا کی چیزوں پر، اور پھر مرح اترانا، دکھانا، دکھاوا کرنا۔ جیسے ہم بھی بعض دفعہ کچھ لوگوں کے بارے میں اور کچھ کو فخر سے کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جو ڈریس میں ایک دفعہ پہن لوں میں دوبارہ پہنتی نہیں اس کو۔ یہ ہے فرح اور مرح، اپنا یہ معیار بنا لینا کہ جو چیز ایک دفعہ پہن لی اب دوبارہ اس ڈریس میں نظر نہ آؤں۔ اترانے کے لیے پہننا ہے، دکھاوے کے لیے پہننا ہے، یہ تو قیامت کے دن کا رونا بن جائے گا۔ اگر فرح میں مبتلا ہونا ہی ہے، اس کا بھی ہمیں بتا دیا، کچھ جمع کرنا ہی ہے، اس کی طرف بھی رہنمائی کر دی۔ سورہ یوسف میں فرمایا قرآن کے بارے میں، فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا ہے تو اس پر خوش ہو۔ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جو کہ یہ جمع کرتے ہیں۔ لیکن جو دنیا ہی جمع کرتے رہے اور دکھاتے رہے اور اتراتے رہے اور سمیٹتے رہے اور اللہ کی طرف توجہ نہ گئی، کہہ دیا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے۔ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر تو انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ آپ دیکھیں جانوروں کا جو یہاں پہ استعمال بتایا کہ تم جہاں پہنچنا چاہتے ہو جانوروں پر پہنچ سکتے ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ لو اب تو جیٹس ہیں اور کارز ہیں اور مشینز ہیں اور انجنز ہیں، تو جانوروں پہ کون سواری کرتا ہے؟ لیکن جو ریسنٹ زلزلہ آیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی ایسی جگہیں جہاں کوئی انسان کی بنائی ہوئی سواری نہیں پہنچ سکتی، آج ہی پہ وہ میولز اور خچری استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ سواری کا کام ہمیشہ سے دیا اور یہ انڈسپینسیبل ہے، اللہ کی بنائی ہوئی سواری کبھی بھی جو ہے وہ بیکار نہیں ہوگی۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، نبی کے علم کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، جو پیسہ کمانے کے لیے علم حاصل کیا تھا اسی میں گم ہو کے رہ گئے، مست ہو گئے۔ جیسے آج ہم بھی دیکھتے ہیں اپنا حال، جو ہم نے اپنا حال کیا وہی اپنے بچوں کا بھی ہم حال کر رہے ہیں۔ دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں، یہاں ٹیوشن وہاں ٹیوشن، اور قرآن کے لیے 20 منٹ کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں اور ان کی بھی چھٹی کر دی جاتی ہے کہ اب ایگزامز ہو رہے ہیں بچوں کے، مولوی صاحب آپ مت آئیے گا، تو کہاں سے کوالٹی آئے گی؟ ٹیوشنز کے لیے تو ہزاروں ہزاروں ہم دے دیتے ہیں، اور قرآن پڑھانے کے لیے ہم کہتے ہیں لو مولوی صاحب 500 روپے مانگ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ لگتے ہیں ہم کو۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ، یہ پھر کیا ہوگا کہ بس دنیا بہت عظیم ہو جائے گی۔ وہی والی بات ہے، ما قدر اللہ حق قدری۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، پھر وہ اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ سورۃ حامیم السجدہ مکی سورت ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ فصلت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈراوا دینے والا۔ مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ دلوں پر غلاف کب چڑھتا ہے؟ جب انسان اپنی روح سے غافل ہو جائے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی نا خولوں کی، خول چڑھ گئے ہیں، نہ سمجھیں گے، نہ مانیں گے، نہ سنیں گے، نہ عمل کریں گے، ہر چیز کا انکار۔ کان بھی کہا کہ ہمارے کانوں میں تو بڑا بوجھ ہے، تمہاری بات سمجھ نہیں آتی۔ کیا گیا کانوں کے اندر، کیا بھر لیا کانوں میں، جو کہ یہ آسن الحدیث کی جگہ نہیں بچی۔ اتنا جھوٹ سن لیا، گانے باجے غیبت فحش، اتنا کچھ وہ بڑھ گیا کانوں کے اندر، اور اتنا کچھ اس نے جگہ گھیر لی کہ اب اس کی جگہ نہیں بچی۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کوئی چیز سننا چاہیں، اتنے میں اسٹیٹک آتا ہے نا بیچ میں، اسٹیٹک سی ساؤنڈ ہوتی ہے جو اصل آواز کو دبا دیتی ہے، تو یہ اسٹیٹک بہت ہے، قرآن کی آواز آتی نہیں، ایک حجاب آ گیا ہے بیچ میں، ویو لینتھ ہی نہیں ملتی، اس لیے کہ ان کا رخ دنیا کی طرف ہے، انبیاء ان کو آخرت کی طرف رخ کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو پوائنٹس آف ویو ملتے ہی نہیں۔ ہدایت بھی آپ دیکھیں کیا ہے، جیسے عید کا چاند نہیں ہوتا، ہدایت بالکل ایسی چیز ہے، عید کا چاند سب کو نظر نہیں آتا، جو ایک خاص مقام پہ کھڑا ہو کے ایک خاص رخ پر دیکھے گا اس کو نظر آئے گا، اور یہ دیکھنا نہیں چاہتے، اس مقام پہ کھڑے ہونا نہیں چاہتے، مقام بندگی سے ہٹے ہوئے ہیں، ہدایت نظر نہیں آئے گی۔ جہاں ان کو دکھایا جا رہا ہے، آخرت کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے، آخرت کو دیکھنا نہیں چاہتے، نہیں ملے گی ہدایت۔ تو کہا کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اس کا رخ اختیار کر لو، اور واستغفروہ، اور اسے معافی چاہو۔ ایڈمٹ کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو سبمٹ کرنے کے لیے آئیں گے، جب مانیں گی نہیں تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی۔ وویل للمشرکین، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کیا تم اس اللہ کا کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جمع دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ کھانے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تو اپنے کھانے کا ہی سوچتے رہتے ہیں، کوئی ہمارے گھر دعوت ہو اس میں آپ دیکھیں ہمیں کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے، تھک جاتے ہیں چند لوگوں کے کھانے کا اہتمام کرتے ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں گے جو لوگ زلزلہ زدہ علاقوں میں کھانا سپلائی کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کتنا مشکل کام ہے یہ کھانا سپلائی کرنا، اور ادھر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، باقی کائنات کا تو ہمیں پتہ نہیں، اپنی ہی دنیا کو دیکھتے ہیں، مختلف مخلوقات کو دیکھتے ہیں، ان کی ہم فوڈ ریکوائرمنٹ، ان کی غذا کی ضروریات دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس قدر سموتھلی ان کے کھانے کا انتظام ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیمک 2 ملین انڈے دیتی ہے، لیکن وہ سب کے سب دیمک نہیں بنتے، 500 انڈوں میں سے دیمک بنتی ہے، باقی دوسروں کی غذا بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مینڈک ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، ان کی بھی تعداد ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جاتی، لیکن انڈے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی غذا بنتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ فوڈ ویب اور فوڈ سائیکل بنائی ہوئی ہے کہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اپنے رب پر ایمان لانا چاہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس وقت وہ محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، طوعاً او کرہن، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ اب اس میں آپ دیکھیں طوعاً کرہن کیا مطلب، ہم کہتے ہیں بے جان چیزیں ہیں، ان کی تو خوشی اور ناخوشی کا کوئی سوال نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت آسانی سے آپس میں مکس ہو جاتی ہیں نا، ان میں اٹریکشن ہے، کچھ چیزوں میں آپس میں اٹریکشن نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم مان کر اپنے مزاج کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، ایک جلنے والی ایک جلانے والی، لیکن اللہ کا حکم ہوا دونوں گیسز مل گئیں اور کیا بنایا، پانی بنا دیا H2O، جو آگ بجھانے والا ہے، اپنے مزاج کے خلاف جا کر کام کیا۔ 1 بلین پلانٹس میں سے، یونیورس میں 1 بلین پلانٹس میں سے صرف ایک کے پاس فضا ہے، ایٹموسفیئر، اس لیے کہ اس کے اندر ایک اسٹرگل رہتی ہے، گیسز بھاگنا چاہتی ہیں، زمین پکڑنا چاہتی ہے۔ اگر پلانٹ بہت بڑا ہوتا تو کشش ثقل، پول آف گریویٹی اتنا زیادہ ہوتا کہ ساری گیسز زمین پر آ جاتی، اگر سائز بہت چھوٹا ہوتا تو گریویٹی نہ ہوتی اتنی اور ساری گیسز فضا کے اندر اسکیپ کر جاتی۔ تو ایک ان ولنگ پارٹنرشپ ہے جو کہ وجود میں آئی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ایلیمنٹس بھی بات مانتے ہیں۔ فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْن، تو اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے میں تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ آج کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے من اشد منا قوة، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ یہ جان لے کہ یہ سپر پاور کی صدا لگانا یہ اپنی شامت کو دھکا دینے والی بات ہے، اور یہ نیا نعرہ نہیں ہے، وی آر دا سول سپر پاور، یہ بہت پہلے کہہ چکے آد۔ اب آپ دیکھیں کس کوائٹ میجسٹی کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے، ایک طرف وہ ہلکا پن، وہ ایروگنس، وہ بڑکیں، اور یہ اللہ کا کہنا۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوہ، کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے، آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے ثمود، تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا، آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھ بولنے لگ جائے باقاعدہ، اور کان جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیں یا کھالیں بولنے لگ جائیں. اسکن اس وقت سوچے کہ اس میں سے آواز آنے لگ جائے تو کیا انسان کی ہیبت کا اور وحشت کا حال ہو. دراصل ہم اپنے سینسز کو اپنا ذاتی سمجھتے ہیں کہ یہ میری آنکھ, میرا کان, میں جو مرضی میں کروں, میری مرضی, اٹس مائی باڈی, اٹس مائی لائف. وہ کہتے ہیں میرا جسم, میری زندگی, میں اس کی مالک ہوں. سب پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ جن کو ہم نے اپنا غلام سمجھا تھا وہ تو جاسوس نکلے. ایک ایک بات اللہ کو بتا دی, جیسے کہ جس کے غلام ہیں اپنے مالک کو جا کے سارا بتا دیں گے کیا کچھ ہوتا رہا, کیا کچھ یہ کرتا رہا. اپنی آنکھ, ناک, کان کا مالک اپنے آپ کو نہ سمجھیں. اللہ مالک ہے ان کا, تو مالک کی مرضی کے حساب سے ان کو استعمال کرنا ہے, اور نہ کیا تو پھر آنکھ ٹھکانا ہے. وَإِن يَصْبَرُوا, اس حالت میں وہ صبر کریں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, یا نہ کریں, آگ ہی ان کا ٹھکانا ہوگی. اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں دیا نہ جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخر ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو, اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو, شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے, اور جو بدترین حرکتیں یہ کرتے رہے ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دیں گے. وہ دوزخ ہے, اللہ کے دشمنوں کو ملے گی, اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے, اے ہمارے رب, ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, ہم انہیں پاؤں تلے رونت ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل اور خوار ہوں. تو انجام بتا دیا گیا, اب چاہے وہ پیروں تلے روندیں, کچھ کریں, اپنے انجام کو بدل نہیں سکتے. دنیا میں رویہ تھا کہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے, اعتراضات کے بوچھاڑ کر دیتے تھے, ڈسٹربنس کریٹ کرتے تھے, تو پھر آج اپنے سزا کو بھگت لیں. اس کے برعکس کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے. دیکھیں کہنا بہت آسان ہے لا الہ الا اللہ, استقامت بہت مشکل ہے. اس استقامت میں قیامت ہے. لیکن جو جم جائے, ثابت قدم رہے, اور ثابت قدم رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ, عمل بھرپور, تھکا ہوا, پختہ عمل ہوتا ہے, عمل نہیں ہلتا. جو اللہ نے فرما دیا, ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے, عمل اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اور دوسرے استقامت کا فائدہ, دل انسان کا ٹھک جاتا ہے, مضبوط رہتا ہے, کوئی اندیشے, کوئی پچھتاوے, کوئی غم دل کے اندر نہیں آتا. آنکھوں سے ہو سکتا ہے کہ آنسو بہیں, لیکن دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں, میں جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں. انسان کم از کم اپنے ضمیر کے آگے مطمئن ہوتا ہے, اور اپنے رب کے آگے وہ سرخرو ہوتا ہے. ثم استقاموا, یہ استقامت کا ظاہری اور باطنی فائدہ. تتنزل علیہم الملائکہ, یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. خالی ربنا اللہ کہنے پر فرشتے نازل نہیں ہوتے, استقامت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ ڈرو نہ غم کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. اب دیکھیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا, اس کے مقابلے میں بالکل فرشتہ ہے. فرشتہ اچھے کاموں کا القا کرتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ دیکھو نیکی کر کے پھنس گئے نا, چھوڑ دو نیکی کو. فرشتے کہتے نہیں, قدم جما دیتے ہیں, کہتے ہرگز مت چھوڑنا, اللہ بہت تمہیں اجر دے گا. دیکھو رسولوں کے ساتھ بھی تو یہ ہوا. پھر ایک طرح سے وہ ہم کو ترغیب دیتے ہیں کہ چلو ذرا تم اللہ کا کلام کھول کے تو پڑھو, دیکھو کیا لکھا ہے اس کے اندر. تو اس طرح فرشتے قدم جما دیتے ہیں, نیکی کا خیال ڈالتے ہیں دل کے اندر. نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا وفی الاخرہ, ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. سکینت, ٹرانکولیٹی آ جاتی ہے انسان کو. جب دین پہ چلتا ہے انسان, معاشرے سے مختلف ہونے لگتا ہے, بہت سے لوگ اپنی محبتیں واپس لے لیتے ہیں, بہت سے لوگ اپنی دوستیاں واپس لے لیتے ہیں, بہت سے لوگ اپنے گھر پہ انوائٹ نہیں کرتے, اپنی پارٹیز میں اور اپنے فنکشنز میں انسان آئسولیٹڈ فیل کرتا ہے. تو اطمینان دلا دیا کہ کوئی بات نہیں, یہ کٹ رہے ہیں تو کہیں جڑ بھی تو رہے ہو تم. کچھ لوگوں سے کٹ رہے ہو, کچھ سے جڑ رہے ہو. انسانوں سے کٹ گئے تو کیا ہوا, اللہ نے اس سے اعلیٰ مخلوق کو تمہارا دوست بنا دیا. فرشتے تمہارے دوست ہیں. سورہ مومن میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. تو وہ اطمینان دلاتے ہیں, تسلی دلاتے ہیں, پھر انسان کے اوپر ایک کامنس آ جاتی ہے, ٹرینکولیٹی آ جاتی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہ جنت کی بشارت, وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا, اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ دیکھیں کہ جو کچھ تم چاہو اور جو کچھ تم مانگو, خواہشات بھی ساری پوری ہو جائیں گی, دلوں کی جو خواہشات ہیں رکی ہوئی, اور اس کے علاوہ جو کچھ طلب کیا جائے گا. ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے کہ بھئی یہ تو مکمل ہو گئی جنت, اور کیا چاہیے. لیکن کیا فرمایا, نزلم من غفور الرحیم, یہ تو ابھی شروع شروع کی مہمانداری ہے تمہارے رب کی طرف سے. نزل کہتے ہیں جیسے کوئی آ کر بیٹھے اور آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا آپ چائے لیں گے یا ٹھنڈا, یہ تو انیشیل مہمانداری ہے. اس کے بعد جو آپ نے کھانا تیار کیا ہے وہ تو ضیافت ہے. تو یہ تو ابھی صرف اللہ نے سمجھے کہ چائے پانی کو پوچھا کہ ساری خواہشات بھی پوری ہو گئی, جو طلب تھی وہ بھی پوری ہو گئی, اب اصل جنت تو اس کے بعد آنی ہے. اب وہ کیسی ہوگی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بس کوشش ہی کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی. تو یہ اللہ مہمانی کرے گا, اور کس کے ساتھ یہ ہوگا, اس کے ساتھ جس نے اللہ کو مہمان بنا کر اپنے دل میں رکھا ہوگا, اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں, اننی من المسلمین, میں مسلمانوں ہی میں سے ایک ہوں. اب آپ دیکھیں ایک دائی کی بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان دعوت دینے والی کی شخصیت کے سحر میں کبھی گرفتار نہ ہو. اگر تو وہ شخص جو دین کی دعوت دے رہا ہے, اگر وہ ہماری توقعات پر پورا اتر گیا, ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتر گیا, تو اس میں کیا خطرہ ہے ہمارے لیے کہ ہم شخصیت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور اگر وہ دعوت دینے والا ہماری توقعات پر پورا نہ اترا, تو اس میں ڈر یہ ہے کہ ہم کہیں دین کو نہ چھوڑ دیں, کہیں ہم ڈس اپوائنٹ ہو کر یہ نہ سوچیں کہ لو ہم تو اس کی وجہ سے آئے تھے, یہ تو ایسا نکلا, تب ہم کیا کریں گے عمل کر کے. صرف آنا ہے, بات کو سننا ہے, اس کی بات کیا ہے, وہ کس چیز کی طرف پکار رہا ہے اس پر فوکس کرنا ہے. کون کہہ رہا ہے مت دیکھیے, کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے. اکثر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے متاثر ہو جاتے ہیں دین پڑھانے والوں سے کہ گھر جا کر ان کی شخصیت کی بات کرتے رہتے, یہ پہنا تھا, یہ اوڑا تھا, یوں لگ رہے تھے. چھوڑ دیں ان کو, یہ بتایا کہہ کیا رہے تھے, اور ان کی بات بنا کر پیش نہ کریں. اللہ کی بات وہ پیش کر رہا ہے, آپ بھی اللہ کی بات کو آگے پہنچائیے. یہ مت کہیں کہ وہ ہماری استاد یہ کہہ رہی تھی, قرآن کی آیت کہیں کہ دیکھیں قرآن آیت نمبر فلاں قرآن میں یہ لکھا ہے. اللہ کی طرف بلانا ہے, کسی شخص کی طرف نہیں. اور جو خود یہ کام کرنے والا ہو تو اس کے لیے بھی اس کے اندر بہت سے سبق دیکھ رہے ہیں. جو دین کی بات کرے اس کا ویپن کیا ہے, کیا چیز استعمال کرتا ہے, زبان استعمال کرتا ہے نا. سرجنز جو کہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں. جو گانا گانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے گلے کی بہت حفاظت کرتے ہیں. اور جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچانے والے, ان کو اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی ہے. وہ عام لوگوں کی طرح لاپرواہ نہیں ہو سکتے, وہ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچا رہے ہیں. شہد اگر نکال کر دینا ہو تو وہ اس کو پہلے زہر میں نہیں ڈبایا جا سکتا. جو زہر میں بجھی زبانیں ہیں یہ شہد نہیں ٹپکا سکتی. طنز اور تانا اور غیبت اور گالیاں جس زبان سے نکلتی ہیں, وہ زبان کے اندر کوئی اثر نہیں رہتا جب وہ اللہ کا کلام بتاتی ہے. تو بہت اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. دین کی طرف بلانا ہے, دعا دعوت دینی ہے دین کی طرف. اب دین کی طرف دعوت کیسے دی جاتی ہے, جیسے اور چیزوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا آتے جاتے, یہ ہم بل بورڈ دیکھتے ہیں اور اشتہارات دیکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوتھ پیسٹ انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے اور وہ ہنس رہی ہیں اور بہت خوش ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہو اور وہ دانت پکڑے بیٹھی ہیں درد کے مارے؟ ایسے نہیں ہوتا نا. تو ہم کو بھی جب اشتہار دینا ہے, لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے, تو بتائیں کہ ہم کتنا خوش ہیں دین میں آنے سے. جب ہم کہتے ہیں دین میں آ تو گئے لیکن بہن مت پوچھو کیا گزری ہم پر, بس کیا بتائیں کن مصیبتوں سے گزرے, تو کوئی آئے گا دین کی طرف؟ کہیں گے بس یہ پڑھائی, یہ قرآن کا پڑھنا, یہ ترجمہ یاد کرنا, اللہ بس کتنا جاگی ہوں راتوں کو, دیکھو ہلکے پڑ گئے نا.
دیکھا میں کتنی ویک لگ رہی ہوں، کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا، سب کو بھگا دیں گے. اور اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، یہ تم نے حال کیا تھا میری کتاب کا. انوائٹ کرنا ہوتا ہے، جب نعمت ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے. جو قرآن کے علم کو، قرآن پر عمل کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھے گا، قرآن کے علم کو اپنے لیے بہت بڑا سرمایہ سمجھے گا، وہ تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے گا اس کو. اس کا تو بس نہیں چلے گا کہ ایک ایک کو پکڑ کر سکھا دے کہ پلیز تم بھی سیکھ لو، تم بھی سیکھ لو. یہ ہوتا ہے انویٹیشن کا انداز. خوش لگتا ہے دین والا، جس کے پاس دین کی دولت ہو اور وہ شکل سے خوش نہ لگے اور وہ اداس لگے اور ڈپریس لگے، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. جو پریشان ہوتا ہے دین کی وجہ سے، وہ وہاں قدر اللہ حق قدری ہی والے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی، انہوں نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ کو توفیق دی، اللہ تو نہ دیتا تو میں کیا کر لیتی، کیا پتا میں اسی غفلت میں ساری عمر گزار دیتی. ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں، جہاد کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ دل انسان کا مطمئن ہوتا ہے، غم زدہ نہیں ہوتا. پرابلمز کا ہونا اور ہے، غم کا ہونا اور چیز ہے. اور خود بھی جو انسان دین کی طرف بلائے وہ خود عمل بھی کرے. دین کی دعوت بغیر عمل کے بھی مؤثر ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 100% پہلے عمل کرنے والے ہو جائیں، اور نہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم بالکل عمل نہ کریں. گراس ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے عمل میں اور جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں. وہ کہے اننی من المسلمین، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور میں خود بھی عمل کرنے والا ہوں، میں خود بھی سٹرگل کر رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہ بالکل قرآن کو اپنے پر اپلائی نہ کریں، اور نہ یہ انسان انتظار میں بیٹھے کہ میں جب تک پرفیکٹ نہ ہو جاؤں جب تک میں دین کی دعوت نہیں دے سکتا. اگر یہ معیار ہوتا تو رسولوں کے علاوہ تو کوئی قرآن نہیں پڑھا سکتا تھا، پھر وہی خالی معصوم اور پرفیکٹ اور بے خطا ہوا کرتے تھے. آج ہم جیسے آپ جیسے لوگ بیٹھیں گے، ہم ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ہم احساس رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب کوئی شخص دین کی طرف بلاتا ہے، دوسروں کو تو سناتا ہی سناتا ہے، خود کو بھی تو سناتا ہے نا، تو یقیناً اپنا بہت اس کے اندر فائدہ ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا. پھر یہ ہدایت ہے دین کی طرف بلانے والوں کو کہ عام لوگ بدلے لے لیں، انتقام لے لیں، ایک کے بدلے دو سنا دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ان کو کرنے دو. لیکن تم دین کی دعوت دینے والے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے. تم کو تو کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح دشمن کی دشمنی ختم کر دی جائے. برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے، پتھر کے جواب میں پھول پیش کرنے ہیں، گالی کے جواب میں دعا دینی ہے. آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. فرما دیا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، یہ عادتیں نصیب نہیں ہوتی، یہ بے غرضی، یہ بے لوس ہونا، یہ سیلف کنٹرول، اس قدر خوش مزاج اور صابر ہونا، یہ نصیب نہیں ہوتا مگر کس کو؟ الا الذین صبروا، مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں. کیا اللہ انسینٹیو دیتا ہے، لکی ہونا چاہتے ہو تو یہ کر کے دیکھو. لیکن بتا دیا کہ چیلنج سخت ہے، اٹس اے ٹال آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، آسان نہیں ہے. لیکن ذو حظ عظیم، بڑے نصیب والے جو یہ کام کر جائیں، کیا اللہ کی طرف بلائیں، نیکی سے برائی کو دور کریں، اور اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لیں، اور صبر کرنے والے ہوں، اور کیا چاہیے، سب کچھ مل گیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. شیطان تو اس موقع پر کہتا ہے کہ تم دس سناؤ. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اس کی زبان تیز بھی بہت ہو جاتی ہے. جتنی تیز چیز ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کرنی چاہیے. جیسے چھری ہے، بہت تیز چھری ہے آپ کی، اس کو آپ کتنا سنبھال کے رکھتی ہیں نا. تو جس کو پتا ہو کہ مجھ کو الفاظ پر بہت کمانڈ ہو گئی ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر وہ اپنی زبان کو کھلی چھٹی دے دے گا، وہ تو لوگوں کو کاٹ کے پھینک سکتا ہے. اتنی زبان تیز ہوتی ہے، اتنا شارپ دماغ ہو جاتا ہے انسان کا. وہ ایک اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دس باتیں سنا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں. دین کا نقصان اپنی انا بچانے کے لیے، بالکل نہیں. شیطان آ کر اکسائے تو بس اللہ کی پناہ مانگ لیں کہ نہیں، مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے بدلہ نہیں لینا، میں اپنی بے عزتی برداشت کرنے کو تیار ہوں. مجھے ہی کہہ رہے ہیں نا، لیکن میں دین کو تو ڈیفینڈ کر لوں. کیا پتا کل گھر جا کے یہ سوچے گا کہ میں نے کتنا برا بھلا کہا, وہ خاموشی سے سنتے رہے وہ لوگ, اس کے دل میں نرمی آئے گی. اور یہی اخلاق تھا جس نے کہ لوگوں کے دل جیتے تھے. اور اللہ تو سن رہا ہے, انہ ہو السمیع العلیم, اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے, اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. مگر اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں, جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوتی ہے, پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ ہلتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے, یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے, یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے, یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں. کیا عجیب بات ہے, کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے, مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کا بوجھ ہے اور اندھاپن ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے کوئی ان کو دور سے پکار رہا ہو. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت پریشان کن شک میں پڑے ہوئے ہیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا, جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا, اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.